کل ہم نے پڑھا تھا کہ لو جو ہے شرط کے لیے آتا ہے اور وہ شرط کس زمانے میں آتی ہے؟ ماضی میں. تو لہذا اس کے ساتھ لازم ہے دونوں جملوں کے ساتھ، لو کے دونوں جملوں کے ساتھ عدم ثبوت اور ماضی ہونا. عدم ثبوت کا کیا معنی؟ یعنی دونوں جملے اسمیہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس جملہ اسمیہ کس لیے آتا ہے؟ ثبوت کے لیے. اور نیز دونوں جملے فعلیہ بھی ہوں ہوئے یعنی، اور پھر مضارع نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ ماضی ہوں گے، ماضی ہوں گے. اور اس سے اگر عدول کیا جائے گا تو یہ کسی نقطے کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اصل سے جب بھی عدول کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کسی نقطے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو لہذا جب مضارع پر داخل ہوا، جیسے مثال کے طور پر اس آیت کے اندر وَلَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اطاعت کرتے بہت سے امور کے اندر، لعنتم، تو اے صحابہ تم ہلاکت میں یا مشقت میں پڑ جاتے. تو یہاں پر عدول کا نقطہ کیا ہے کہ یہاں مقصود استمرار فعل ہے مولانا، فیما مضا، گزشتہ زمانے کے اندر، وقتاً فوقتاً. یہاں میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ آتا ہے کس کے لیے؟ ثبوت کے لیے. اور قرینہ ساتھ ہو تو پھر کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ استمرار اور دوام کا. اور یہ استمرار کون سا والا استمرار ہے؟ استمرار ثبوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جملہ فعلیہ جو ہے وہ پھر دو قسم پر ہے، ماضی اور مضارع. تو بارہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ آتا ہے حدوث اور تجدد کے لیے. کون سا تجدد بھائی؟ بمانے حدوث ہی کے. حدوث کہنا بھی کافی ہے. یہ بار بار میں تجدد اس لیے دہراتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے بھائی اچھی طرح. تو جملہ فعلیہ آتا ہے حدوث اور تجدد کے لیے، اور یہ یعنی حدوث ہی کے لیے. کس لیے آتا ہے؟ یہ تجدد بھی حدوث کے معنی میں ہے. اور کبھی کبھار قرینہ ساتھ مل جائے تو پھر یہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر یہ کیا ہونا چاہیے؟ مضارع ہونا چاہیے، پھر استمرار کا فائدہ دے گا. اور استمرار بھی کون سا ہوگا؟ استمرار تجددی ہوگا. یہ تجدد اور معنی میں ہے، وہ تجدد تھا حدوث کے معنی میں اور یہ تجدد ہے بار بار ہونا. تو مقصود کیا ہوا؟ استمرار فعل مقصود ہے، فیما مضا، گزشتہ زمانے کے اندر. یہاں سے بتلا دیا اگرچہ لفظوں میں ماضی نہیں آیا، مضارع آ گیا، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ پھر بھی کیا ہے؟ ماضی ہی ہے. تو عدول صرف لفظوں میں ہوگا معنی میں نہیں. وقتاً فوقتاً کے ذریعے بتلا دیا کہ استمرار کون سا ہے؟ تجددی ہے. اب یہاں پر ایک تھا فعل، ایک اس پر داخل ہوا لو جو نفی کے لیے ہے، اور ایک اس کے اندر قید ہے، وہ کیا ہے؟ استمرار ہے. تو یہاں پر اگر ہم پہلے استمرار کا اعتبار کریں تو فعل مقید ہوا، اور اس مقید پر کیا داخل ہوئی؟ نفی. اور نفی جب مقید پر داخل ہو تو کس کو اٹھاتی ہے؟ قید کو اٹھاتی ہے. معلوم ہوا نفس فعل تو ہے، استمرار فعل نہیں ہے. تو معلوم ہوا نفس اطاعت تو ہے، کبھی کبھی مان لیتے ہیں صحابہ کی بات، البتہ ہمیشہ نہیں مان. اور اگر ہم پہلے اعتبار کر لیں نفی کا، اس کے بعد کیا لے کر آئیں؟ پھر استمرار کا اعتبار کریں، تو معنی اور ہو جائے گا، یعنی اطاعت نہیں ہے، اطاعت نہیں. پھر اس اطاعت نہیں کے اندر کیا آ گیا؟ استمرار. یعنی یہ اطاعت کا نہ ہونا مستمرن ہے. تو پہلا تھا مولانا امتناع استمرار، یعنی استمرار ممتنع تھا پہلی ترکیب کے مطابق، ہاں یعنی استمرار منتفی تھا، البتہ نفس اطاعت ثابت ہے. اور دوسرے کے مطابق کس چیز کا فائدہ ہوا؟ استمرار امتناع بھائی، امتناع پہلے آیا، پہلے نفی آ گئی مولانا، نفی ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا آیا اس کا استمرار، یعنی نہیں اطاعت کی اور ہمیشہ نہیں کی، یعنی کسی بھی معاملے میں اطاعت نہیں کی. لیکن یہ دوسرا اول طور کی توجیح جو ہے وہ راجح ہے اور بہتر ہے مولانا. جیسے تو کہتے ہیں یہاں اسی طرح استمرار امتناع کا فائدہ بھی دے سکتا ہے یہ جملہ، جیسے کہ جملہ اسمیہ اگر مثبت ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تاکید. جملہ اسمیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ثبوت کا. اور قرینہ ساتھ ہو تو کس چیز کا؟ دوام اور استمرار کا. تو اسی طرح اگر منفی ہے جملہ اسمیہ تو ہے تو وہی اسمیہ، تو ویسے تو فائدہ دے رہا ہے کس چیز کا؟ صرف نفی کا، یعنی ثبوت نفی کا. اور اگر قرینہ ساتھ ہو تو پھر کس چیز کا فائدہ دے گا؟ اس نفی کے اندر استمرار اور دوام کا فائدہ دے گا. جیسے اللہ کا یہ قول ہے وما ہم بمؤمنین، یہ رد میں آیا ہے منافقین کے اس قول کے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ آمنا. آمنا جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اور کون سا ہے؟ ماضی. اور ماضی کس لیے آتا ہے؟ حدوث کے لیے. تو یہاں انہوں نے کہا ایمان ہمارے لیے ثابت، ایمان کا حدوث ہوا ہے کس کے، کس سے؟ ہم سے، یعنی ہمارے لیے ایمان ہے، اس کا حدوث ہوا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما ہم بمؤمنین. تو یہاں جملہ منفی ہے، جملہ اسمیہ منفی ہے، اور اس پر با داخل ہوئی تاکید کے لیے. اب یہاں دو چیزیں، ایک تو نفس جملہ ہے مولانا، پھر اس پر کیا داخل ہوئی؟ نفی، اور ساتھ کیا آئی؟ تاکید. تو اب یہاں پر اگر پہلے تاکید کا اعتبار کریں پھر نفی کا تو مانا اور اگر پہلے نفی کا اعتبار کریں پھر تاکید کا تو مانا، تو پہلے اگر ہم کس کا پہلے ہم اعتبار کرتے ہیں، دیکھیے تاکید کا، یہ نفس جملہ اس میں کیا آ گئی؟ تاکید. تو یہ کلام کیا ہوا؟ مقید، مقید ہوا، اور اس پر کیا آئی؟ نفی. اور نفی جب مقید پر داخل ہو کس چیز کی نفی کرتی ہے؟ قید کی. تو معلوم ہوا مومن ہیں لیکن مستمرن مومن نہیں ہیں. تو یہ تو ان کے کلام کا رد نہ ہوا اس کے اندر، اگر ہم ایسا معنی مراد ہیں تو پھر تو ان کا رد، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کب کہا مستمرن ہم مومن ہیں؟ انہوں نے صرف آمنا ماضی کا استعمال کیا، اور ماضی کس سے آتا ہے؟ حدوث کے لیے. اور یہاں بھی استمرار کی نفی ہے، یعنی حدوث کا ثبوت ہے. اور اگر ہم اعتبار کریں کس چیز کا پہلے؟ پہلے نفی کے اعتبار کریں پھر تاکید لے کر آئے وما ہم بمؤمنین کے اندر، کہ وہ مومن نہیں ہیں. اب اس پر استمرار جو تاکید ہے وہ بھی داخل کر دو، مومن نہیں ہیں مستمرن، یعنی ہمیشہ سے کبھی بھی مومن. تو یہ مولانا اس صورت میں رد ہوگا ان کا ابلغ طریقے سے اور موقع. جیسے تو یہاں پر عدول کیا گیا مولانا، یتیعو کے اندر اصل میں فعل ماضی ہونا چاہیے تھا، مضارع ذکر کیا گیا، کس لیے؟ استمرار تجددی کے لیے. جیسے اللہ کے اس قول کے اندر ہے اللہ یستہزئ بہم، تو یہاں پر ان کے انہوں نے مستہزئ کا صیغہ اسم اس جملہ اسمیہ ذکر، اس میں فاعل ذکر کیا تھا، تو یہاں جواب میں بھی کیا آنا چاہیے؟ اس میں فاعل آنا چاہیے، لیکن یہاں اس میں فاعل سے عدول ہوا ہے کس کی طرف؟ مضارع کی طرف عدول ہوا ہے، کس لیے؟ استمرار تجددی کے لیے. استمرار کہ یعنی اللہ وہ استہزاء کرتے ہیں مومنین کے ساتھ، تو اللہ ان وقتاً فوقتاً ان کے استہزاء کا کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اور اسی طرح جیسے مضارع پر داخل ہوا ہے لو ولو ترا، ولو ترا، تو یہ خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس صورت میں ان کی تسلی کے لیے ہے، اور کیونکہ کفار تکلیف دیتے تھے، اور یا کس لیے؟ یا اس سے مراد کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کے اندر رؤیت کی صلاحیت ہو، جس کو رؤیت حاصل ہو، اس صورت میں یہ بتلانا ہے کہ ان کی حالت بے انتہا ظاہر ہوگی، ہر ایک اس کو دیکھ لے گا۔ وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یہاں پھر تین تفسیریں بتائیں وقوف عَلَى النَّارِ کی، بھئی کیا معنی؟ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، یعنی وقوف عَلَى الشَّيْءِ کا کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ کسی چیز سے واقف ہونا، تو اُرُوحَا ان کو دکھائی جائے گی وہ جہنم، حَتَّى يُعَائِنُوهَا، یہاں تک کہ اس کا کیا کر لیں؟ معائنہ کر لیں۔ تو دیکھا واقف عَلَى الشَّيْءِ کا کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ میں فلاں چیز سے واقف ہوں، یعنی دیکھ چکا ہوں یا اس کا معائنہ کر چکا ہوں۔ اَوْ اطَّلَعُوا عَلَيْهَا اطلاعًا، یا کیا ہوئے؟ اس پر مطلع ہیں، مطلع ہیں، اطلاع ایسا مطلع ہونا کہ وہ ان کے یعنی دیکھ مطلع ہوں گے آگ پر، اور وہ آگ ان کے نیچے ہوگی، یعنی پولے سرات پر ہوں گے وہ، یا جھانکیں گے مولانا، کیا کریں گے؟ جھانکیں گے، دیکھیں گے، واقف ہوں گے اس سے، دیکھیں گے۔ او ادخلو، یا کیا تیسری تفسیر کیا ہے؟ داخل کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے۔ تو اس صورت میں حلا و معنی فی کا ہے، وقفو فی النار، بھئی وقوف فی النار کب ہوگا؟ جب داخل کیا جائے ان کو، داخل کیا جائے۔ تو لہذا تینوں صورتوں پر تفریح کر رہے ہیں، فَيَعْرِفُ مِقْدَارَ عَدْ، یہ تعلیل ہے تاکہ پہچان لیں بھئی مقدارِ عَدْ، تینوں پر تفریح۔ وَجَوَابُ لَوْ مَحْزُو، اور جواب لَوْ کا محذوف ہے۔ اور ایسا کیوں کیا گیا کہ لَوْ تَرَا، لَوْ نے تو داخل ہونا تھا ماضی پر، مضارے کو کیوں ذکر کیا گیا؟ بتلایا کہ مضارے کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا۔ ماضی کے درجے میں اس کو کیوں اتارا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا صدور، یعنی اس مضارے کا صدور ایسی ذات سے ہوا ہے جس کی خبر میں کوئی خلاف نہیں۔ تو جیسے ماضی کے اندر تحقق ہوتا ہے، اسی طرح اس ذات نے جب مضارے کے ذریعے خبر دی، اس خبر کے اندر بھی اسی طرح تحقق ہے جس طرح کے ماضی میں ہوتا ہے۔ تو مولانا یہ کلام ہے تو مستقبل میں، لیکن اس کو تاویلاً کس کے درجے میں اتارا گیا ہے؟ ماضی کے درجے میں۔ گویا یہ کہا گیا ہے کہ یہ بات تو گزر چکی ہے لیکن آپ نے دیکھی نہیں، اگر دیکھی ہوتی تو ایک بڑی عظیم بھیانک ہولناک صورتحال کو دیکھتے۔ تو یہاں پر کیا کیا گیا؟ تراز اصل میں ماضی ہونا چاہیے تھا، اور عدول کس کی طرف؟ مضارع کی طرف کیا، جیسے کہ عدول کیا گیا ہے ماضی سے کس کی طرف؟ مضارع کی طرف۔ ربما یبد الذین کفروا کے اندر، تو ربما، ربا مکفوفہ ہے، ما کافہ آیا، اور ربا مکفوفہ کس پر داخل ہوگا؟ ماضی پر آئے گا۔ مولانا علماء نے تصریح کی ہے، جمہور کے نزدیک نہیں، یہ بعض علماء کا مذہب ہے جو انہوں نے ذکر کیا، ان کے نزدیک، جمہور کے نزدیک مضارے بھی آ سکتا ہے، تو ان کے نزدیک ماضی ہونا چاہیے تھا لیکن ماضی سے عدول ہوا کس کی طرف؟ مضارے کی طرف۔ کس لیے عدول ہوا؟ کہ اس مضارے کو ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا، کیونکہ ربا آتا ہے ایسی تقلیل یا ایسی تکثیر کے لیے جو محقق ہو، جو کیا ہو؟ جو واقع ہو چکی ہے، جو ثابت ہو چکی ہے، اور جو ثابت ہو چکی ہے وہ ہمیشہ کس میں ہوگی؟ ماضی میں ہوگی، مضارے میں؟ مضارے میں نہیں۔ تو یہاں پر مقام ماضی کا تھا لیکن استعمال مضارے کو کیا گیا، کیونکہ اس مضارے کو کس کے درجے میں اتار رہا؟ ماضی کے درجے میں۔ اور کیوں اتارا گیا؟ کیونکہ یہ خبر ایسی ذات دے رہی ہے جس کی خبر میں کوئی خلاف نہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ تقلیل کے لیے ہے یا تفسیر کے لیے ہے۔ تقلیل کے لیے کیوں ہے بھئی؟ قلیل تمنا کریں گے۔ بھئی قلیل کیسے کریں گے؟ وہ تو عذاب میں ہوں گے، ہر وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے۔ تو جواب دیا کہ بھئی بسا اوقات وہ کیا ہوں گے؟ ہولناکی کی وجہ سے ہوش ہی میں نہیں ہوں گے، تو جب ہوش میں آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو کیا کریں گے؟ تو مجموعہ اعتبار سے ان کی تمنا کا وقت کیا ہوا؟ قلیل ہوا، قلیل ہوا۔ اور بعضوں نے کہا تکثیر کے لیے ہے، یعنی جتنے بھی ہوش میں رہیں گے اس سارے وقت میں بڑی کثرت کے ساتھ کیا کریں گے، تمنا کریں گے، یا تحقیق کے لیے کہ تحقیق ایسا ہوگا. اور اس کا مفعول محذوف ہے بھائی، جس پر جس کا پتہ لو کانو مسلمین سے پتہ چل رہا ہے مولانا، لو کانو مسلمین کو اس کا مفعول نہیں بنایا کیونکہ یہ انشاء ہے مولانا، اور انشاء کا ما قبل انشاء کے ما بعد میں انشاء میں عمل نہیں کرے گا بھائی. تو مفعول کیا ہے بھائی؟ لو کانو مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، تو یہ سے مفعول خود ہی آپ نکال لیں. یودو، وہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کس چیز کی؟ اسلام کی. یا تمنا کریں گے کس چیز کی؟ اپنے مسلمان ہونے کی. تو یودو کونہم مسلمین. اور بعضوں نے کہا کہ یہ جو لو تمنی کے لیے آتا ہے یہ اصل میں حرف مصدری ہے، ما بعد فعل کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. جب مصدر کے معنی میں کر دیا تو اس صورت میں اسی کو کیا بنا دیں گے؟ براہ راست مفعول بنا دیں گے، اور محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر مولانا لو کے بعد مضارع ذکر ہوا، کیوں؟ اس مضارع کو کس کے درجے میں اتارا گیا؟ ماضی کے درجے میں. اس لیے مضارع ذکر ہوا، یا اس لیے مضارع ذکر ہوا لاستحضار الصورت، تاکہ اس صورت کو کیا کیا جائے؟ حاضر کیا جائے مخاطب کے سامنے کہ وہ بڑی انوکھی صورت ہے یا بڑی ہولناک صورت حال ہے. تو ماضی سے ذکر کریں تو ماضی تو گزرے ہوئی بات پر دلالت کرتا ہے، تو مخاطب کیا چاہتا ہے، متکلم کیا چاہتا ہے؟ کہ میں وہ گزشتہ بات کو اس کے سامنے کیا کر دوں، ایسے ذکر کروں کہ وہ ساری صورتحال اس کی نظروں میں گھوم جائے. اور حال کے لیے کیا آتا ہے؟ مضارع آتا ہے. تو وہ کس سے تعبیر کر دیتا ہے؟ مضارع سے تعبیر کر دیتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں فتصیر صحابا واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر، تو ارسل سیاق کلام چاہتا ہے کہ پہلے ماضی ذکر ہوا تو آپ آگے بھی کیا ذکر ہو؟ ماضی. لیکن یہاں پر عدول کیا گیا مضارع کی طرف، تاکہ اس انوکھی صورتحال کو حاضر کیا جائے متکلم کے سامنے کہ بھئی یہ جو ذکر ہوا بادلوں کا اٹھانا، ہواؤں کا بھیجنا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عجیب قدرتوں میں سے ہے بھائی، کہ یہ عجیب قدرتوں میں سے ہے. سمجھ میں کہ کس کیفیت کے ساتھ وہ بادل ہوائیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، لے کر چلتی ہیں، اور حکم ہوتا ہے فلاں جگہ بارش برسانی ہے، فلاں جگہ بارش نہیں برسانی. سمجھ میں آیا؟ یہ بارش کا بڑا قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے مولانا، یہ عجیب مسئلہ ہے، سائنسدان بھی آج تک اس کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے بھائی. اپنے نظریات پیش کیے انہوں نے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، اس طرح بادل اٹھتے ہیں، یہ بھی تسلیم ہے، بادل اٹھتے ہیں سمندروں سے، پانی بلند ہوتا ہے، بادلوں کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر چلتا ہے اور جا کر کیا کرتا ہے، بارش برساتا ہے، کہیں برسا رہا ہے کہیں نہیں برسا رہا. لیکن ابھی تک سائنسدان اس کو مکمل طور پر سمجھنے میں ناکام رہے ہیں بھائی، پوری طرح وہ ان کی تسلی ابھی بھی نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا عمل. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا فَتُصِيرُ صَحَابًا، کہ یہ بڑی انوکھی بات ہے، اللہ کی عظیم قدرت کی نشانے میں سے ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں. وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ، باقی مسند الیہ کو نکرہ لانا ہے، فَلِرَادَتِ عَدَمِ الْحَصْرِ وَالْعَحْدِ الدَّالِ عَلَيْهِمَ التَّعْرِيفُ. جی اب بات پھر مسند کی طرف آئی بھائی، پہلے کیا ذکر کیا تھا؟ مسند کو کبھی حذف کرتے ہیں، لا ترک کرتے ہیں، لاتے ہی نہیں. پھر تھا مسند کو کبھی لاتے ہیں، پھر اس کے بعد بتایا کبھی اس کی قید لے کر آتے ہیں بھائی، مقید کرتے ہیں اس کو. اب ذکر کر رہے ہیں ذکر کے بعد کبھی اس کو معرفہ لائیں گے اور کبھی نکرہ لائیں گے. جی اما تنکیرہ، کبھی باقی مسند الیہ کا نکرہ لانا ہے، فلیرادتی عدم الحصر والعہد، بوجہ ارادہ کرنے کے عدم حصر کا اور عدم عہد کا، جس پر دلالت کر رہی ہے تعریف. یعنی وہاں حصر مقصود نہیں ہوتا مولانا، مسند الیہ کو کیا مسند مسند الیہ تو ہے معرفہ، اور مسند کو کس کی صورت میں آپ لا رہے ہیں؟ نکرہ کی صورت میں لا رہے ہیں. نکرہ کی صورت میں کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ حصر مقصود نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں؟ زید القائم کیا ترجمہ کریں گے؟ زید ہی کھڑا ہے، یعنی قیام بند ہے کس کے اندر؟ زید کے اندر، کسی اور کے لیے قیام ثابت لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ حصر آپ چاہتے نہیں، جب نہیں چاہتے تو معرفہ لائیں گے یا نکرہ لائیں گے؟ نکرہ لائیں گے، کیونکہ معرفہ لائیں گے پھر تو کیا فائدہ دے گا؟ حصر کا فائدہ دے گا. تو حصر چونکہ مقصود نہیں تو وہاں پر اس کو نکرہ لائیں گے. ولاحد نیز مولانا معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جانتا ہے شخص بھائی، پہچان ہے اس کی، تعین ہے جس کی، کیا ہے؟ جو متعین ہے. اور آپ قیام متعین نہیں ثابت کرنا چاہتے زید کے لیے، بلکہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مجہول، مجہول قیام. بھائی اگر آپ کہتے ہیں القیام تو یہ تو معرفہ ہوا مولانا، اور معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ عرفہ سے ہے نا، جس کو پہچانا گیا ہو، جو جانتا ہو. اور نکرہ ہو تو وہ مجہول ہے مولانا، وہ معلوم نہیں. تو آپ متعین چیز کو ثابت نہیں کرنا چاہتے متکلم مبتدا کے لیے، بلکہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ غیر. تو یہ معنی ہے فل ارادت عدم الحصر، عدم حصر کے ارادہ کرنے کے لیے. والعہدی اے عدم العہدی، اور عدم عہد کا، عہد یعنی تعین، معہود کہتے ہیں متعین کو. تو الدال علیہما التعریف، بھئی وہ حصر اور وہ عہد دلالت کر رہی ہے جن پر تعریف. تعریف کس لیے آتی ہے؟ حصر کے لیے بھی آتی ہے. تعریف کس لیے آتی ہے؟ عہد کے لیے بھی آتی ہے. کقولک زید کاتب وعمر شاعر، جیسے آپ کہتے ہیں زید کاتب ہے اور عمر شاعر ہے. سمجھ میں آیا؟ اول تفخیم، یا کس لیے لے کر آتے ہیں نکرہ بھائی؟ تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے، بڑا بتلانے کے لیے. جیسے ہدل للمتقین، کس طرح ہے آیت بھائی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خبر اول ہدل للمتقین، خبر ثانی. اور اس ہدن کو نکرہ ذکر کیا گیا، کس لیے نکرہ ذکر کیا گیا؟ تعظیم، عظمت کے لیے، کہ یہ معمولی ہدایت نہیں بلکہ کیا ہے؟ بڑی عظیم ہدایت والی کتاب ہے. نیز مولانا اور اس کے اندر تاکید پیدا کی گئی کہ ہدن کو، خبر کو مصدر کی صورت میں ذکر کیا گیا مولانا. کس کی صورت میں؟ مصدر کی صورت میں، کہ گویا یہ ایسی کتاب ہے جو سراپا کیا ہے؟ ہدایت ہی ہدایت ہے. جیسے زید عادل، آپ کہتے ہیں بھائی اصل میں تو ہونا چاہیے زید عادل، لیکن کیا لے کر آتے ہیں؟ کبھی عادل لے کر آتے ہیں، مصدر کا حمل کر دیتے ہیں. کیا بتلانے کے لیے؟ کہ اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے کہ سراپا ہی وہ گویا کہ عادل ہے. علی انہ خبر مبتدا محذوف، بنا بر اس کے کہ یہ خبر ہے، ہدل للمتقین جو ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. چاہے تو اس کے لیے آپ مبتدا نکال لیں، ہوا ہدن للمتقین، ہوا مبتدا. او خبر ذالک الکتاب، یا ذالک الکتاب کی کیا ہے؟ خبر ہے، یعنی خبر ثانی. اول تحقیر، کبھی مسند الیہ کو نکرہ لاتے ہیں مولانا تحقیر کے لیے. جیسے آپ کہتے ہیں ما زید شیئا، زید کچھ بھی نہیں ہے. زید، زید تو معمولی چیز بھی نہیں ہے، وہ تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے. تو شیئا کیا ہوا؟ اس نے تحقیر کا فائدہ دیا، اور ما کے ذریعے آپ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ حقیر چیز بھی نہیں ہے، یعنی کچھ ہے ہی نہیں، گویا معدوم شے کی طرح ہے. وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ أَيِ الْمُسْنَدِ بِالْإِضَافَتِ، اور تخصیص مسند کی جو ہے کبھی اضافت کے ساتھ ہوگی، جیسے غلام و رجلن، تو مسند جیسے زید غلام و رجلن، تو زید کے لیے غلام کیا ہے؟ مسند ہے، اور اس مسند کی آپ کیا لے آئے؟ اضافت آپ نے کر دی. اول وصفی، یا وصف لے آئے، زید رجل عالم، تو زید کے لیے رجل مسند، اس کی آپ کیا لے آئے؟ صفت. تو یہ آپ نے تخصیص پیدا کر دی، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نکرہ کا وصف آ جائے یا نکرہ کی اضافت ہو جائے تو کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تخصیص. میں کہتا ہوں غلام ان ساری دنیا کے غلام مراد ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی بھی غلام مراد ہو سکتا ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں غلام الرجلین تو معلوم ہوا صرف مردوں کے غلام پر اب یہ صادق آئے گا، عورتوں کے غلام کیا ہوئے؟ خارج ہوئے، تو عموم کم ہو گیا، اور عموم کم ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص. اسی طرح رجل عالم، رجل سے ہر آدمی پر یہ اس کا صدق ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے کہا رجل عالم صفت لے آیا، اب صرف اس پر اس کا اطلاق ہوگا جو کیا ہو؟ عالم ہو، غیر عالم نکل گئے، تو عموم میں کمی ہے، اس کو تخصیص کہتے ہیں. تو کبھی کبھار مسند کی اضافت یا وصف کے ذریعے تخصیص کرتے ہیں. فلکون الفائدتی اتما، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کیونکہ فائدہ زیادہ تام ہوتا ہے، تخصیص سے کیا ہو جاتا ہے؟ فائدہ زیادہ تام ہو جاتا ہے. کیوں زیادہ تام ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، لما مر بوجہ اس کے جو گزر گئی، من ان کیا گزری بات بھائی؟ کہتے ہیں بیان ہے من اس کے ذریعے، یعنی ان زیادت الخصوصی کے خصوص کی زیادتی توجب اتمیت الفائدتی، یہ ثابت کرتی ہے، کس چیز کو ثابت کرتی ہے؟ فائدے کے تام ہونے کو ثابت کرتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ نے پڑھا تھا جوں جوں آپ قیدیں بڑھاتے جائیں گے، جوں جوں قید بڑھائیں گے حکم کے اندر غرابت آئے گی، اور جس قدر غرابت آئے گی اسی قدر اس کا فائدہ بھی بڑھتا جائے، اسی قدر اس کا فائدہ بھی بڑھتا جائے. بھائی ایک معلوم چیز دوسرے کو بتلا رہے ہیں، اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جتنی انوکھی نئی نئی بات آپ اس کو اضافے کے ساتھ بتلاتے چلے جائیں گے اس کا فائدہ بھی بڑھتا جائے گا. تو جو جو قید بڑھاتے ہیں، تخصیص کی وجہ سے وصف لے آئے یا اضافت کی قید بڑھا دی، تو اس کی وجہ سے غرابت آئی، اور غرابت کی وجہ سے فائدہ بڑھ گیا. وعلم، جی یہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں. اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گزرا تھا اما تقیدہ، اما تقید فعل کی جہاں بات آئی تھی وہاں پر کیا کہا تھا؟ تقیدہ. اچھا، اور جہاں پر اسم کی بات آئی ہے مولانا یہاں، کہ آپ اس کی اضافت کرتے ہیں یا اس کی کیا لے کر آتے ہیں؟ مسند کی صفت. بھائی مسند کی پہلے قیدیں گزری یا نہیں؟ کہ مقید کرتے ہیں، اور انہی میں پھر شرط کی بات آئی تھی کہ کبھی شرط سے مقید کرتے ہیں، اور پھر شرط کے اندر ان ازا اور لو کی تفصیل آپ نے پڑھی. تو وہاں انہوں نے کہا تھا اما تقیدہ، یہاں کہا اما تخصیصہ. تو یہ فرق کیوں کیا بھائی؟ وہاں بھی قید بڑھائی تھی، قید کیا بڑھائی تھی؟ کبھی حال لے کر آتے ہیں فعل کے لیے، کیا لے کر آتے ہیں؟ حال. کبھی فعل کے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ مفعول. کبھی فعل کے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ تمیز لے کر آتے ہیں. تو وہاں کہتے ہیں مقید کیا، اور یہاں پر کیا مسند کے لیے مسند کی اضافت کی، تو انہوں نے کہا تخصیص، تقیید نہیں کہا. یہاں پر وصف لے کر آئے تو اس کو بھی کیا کہا؟ تخصیص، تقیید. یہ کیا وجہ ہے؟ دونوں جگہ فرق کیوں کیا؟ علامہ تفتزانی بتلا رہے ہیں آپ کو کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ صرف تفنن ہے، عبارت کا فرق ہے، ورنہ دونوں ایک ہی چیز ہے، وہ بھی قید ہے اور یہ بھی قید. وہاں بھی تخصیص ہے، یہاں بھی تخصیص. وعلم ان جعل معمولات المسند، جان لو کہ بنانا معمولات مسند کو، معمولات مسند جیسے کہ حال وغیرہ تھے، من المقیدات، کس میں سے بنانا ان کو؟ مقیدات میں سے ان کو قرار دینا. وجعل الاضافت والوصف من المخصصات، اور اضافت اور وصف کو مخصصات میں سے قرار دینا. انما ہوا مجرد اصطلاح، یہ صرف کیا ہے؟ اصطلاحی ہے، صرف اصطلاحی ہے اور کوئی فرق نہیں. وقیل، بعضوں نے کہا نہیں بھائی فرق ہے دونوں کے اندر، لیکن یہ قول علامہ تفتزانی کے نزدیک کمزور ہے، اس لیے قیلہ سے ذکر کیا. وقیلہ لأن التخصیص عبارة عن نقص شیوع ولا شیوع للفعل، کہتے ہیں اس لیے کہ تخصیص عبارت ہے عموم کو کم کرنے سے. تخصیص کس چیز کو کہتے ہیں بھائی؟ عموم کو کم کرنا تخصیص کہلاتا ہے، اور فعل کے اندر عموم ہوتا ہی نہیں، تو وہاں تقیید آئی. فعل صرف فعل تو ہو، مطلق ماہیت یعنی مطلق حدث پہ دلالت کرتا ہے. فعل کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ ایک چیز کے ہونے پر، بس وہاں پر عموم نہیں ہوتا مولانا، تو وہ مطلق ہوتا ہے، اور مطلق کے مقابلے میں ہمیشہ مقید آتا ہے۔ تو فعل کے جب معمولات ذکر ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اب یہ مطلق نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا؟ مقید بن گیا ہے۔ جبکہ اسم جو ہوتا ہے، اسم کے اندر عموم ہوتا ہے، اور عموم کے ایک چیز جو عام تھی جب اس کے ساتھ آپ نے چیزیں ذکر کر دی، معمولات ذکر کر دیے، تو اب ہم یہ اس کے مقابلے میں کیا کہیں گے؟ عموم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خصوص ہے، عموم نہیں ہے بلکہ۔ تو فعل میں اطلاق ہے، وہاں تقیید کا ذکر کیا، اور اسم کے اندر کیا ہے؟ عموم ہے، تو یہاں کس چیز کو ذکر کیا؟ تخصیص کو ذکر کیا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کس طرح فعل میں عموم ہے اطلاق؟ دیکھیے بھائی ابھی تفصیل آتی۔ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ عِبَارَةٌ عَن نَقْصِ الشُّيُوعِ، اس لیے کہ تخصیص عبارت ہے مولانا کس چیز سے؟ شیوع کہتے ہیں عموم کو، نقص کا معنی کم کرنا، شیوع کے کم کرنے سے تخصیص عبارت ہے، شیوع کے عموم کو کم کرنے سے، یعنی عموم کو کم کیا جائے تو تخصیص کہلاتی ہے۔ وَلَا شُيُوعَ لِلْفِعْلِ، اور فعل کے لیے عموم نہیں، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَفْهُومِ، اس لیے کہ وہ تو صرف دلالت کرتا ہے کس پر؟ صرف مفہوم پر، ایک خالی مفہوم ہے، مطلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدث، ہونا کسی چیز کا۔ وَالْحَالُ تُقَيِّدُهُ، اور حال اس کو کیا کر دیتا ہے؟ مقید کر دیتا ہے۔ وَالْوَصْفُ يَجِئُ فِي الْإِسْمِ، اور وصف اسم میں آتا ہے، الَّذِي فِيهِ شُيُوعٌ، اسم کے اندر کیا ہے؟ عموم ہے۔ فَيُخَصِّصُهُ، تو لہذا وہ وصف اس کو کیا کر دیتا ہے؟ خاص کر دیتا ہے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، اور اس قول کے اندر نظر ہے، علامہ طبرانی اس کو رد کر رہے ہیں۔ کیسے نظر ہے بھائی؟ علامہ طبرانی فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کیا کہا، فعل کے اندر اطلاق ہے، فعل کے اندر کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ علامہ طبرانی رد کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ فعل کے اندر عموم نہیں ہے بلکہ فعل کے اندر کیا ہے؟ اطلاق ہے، اور اسم کے اندر کیا ہے؟ عموم ہے۔ علامہ طبرانی کہتے ہیں یہ تقریر صحیح نہیں، اس لیے کہ عموم سے کیا مراد ہے؟ عموم دو قسم پر ہے، عموم شمولی اور عموم بدلی۔ کون سا عموم مراد ہے؟ اگر عموم شمولی مراد لیں پھر بھی بات صحیح نہیں، اور اگر عموم بدلی مراد لیں تو پھر بھی بات صحیح۔ عموم شمولی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا عموم ہے کہ بہت سے افراد کو شامل ہے، بہت سے افراد کو شامل، عموم شمولی اس کو کہیں گے۔ عموم بدلی اس کو کہتے ہیں کہ بہت سے افراد کو شامل تو نہیں ہے لیکن علی سبیل البدل ہر ایک پہ بولا جا سکتا ہے، علی سبیل البدل ہر ایک پہ۔ بھئی جیسے جمع کا صیغہ ہے قوم، اس کے اندر عموم کون سا ہے؟ جی قوم ایک آدمی ہوتا ہے یا زیادہ ہوتے ہیں؟ تو یہ شمول ہوا نا، کافی کو کیا ہوا؟ شامل۔ اور ایک رجلن ہے، رجلن سارے آدمی کٹھے مراد ہو سکتے ہیں یا ہر آدمی علی سبیل البدل؟ تو رجلن کے اندر عموم ہے کون سا؟ بدلی، اور قوم کے اندر عموم ہے کون سا؟ شمولی۔ تو کہتے ہیں آپ نے کیا کہا، اسم کے اندر عموم ہوتا ہے اور فعل کے اندر عموم نہیں، کہتے ہیں آپ کی بات درست نہیں، عموم سے یا تو عموم شمولی مراد ہوگا یا عموم بدلی۔ اگر عموم شمولی مراد لیتے ہیں، عموم، اور آپ کہتے ہیں عموم شمولی فعل میں نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ فعل میں نہیں، پھر تو وہ تو اسم میں بھی نہیں ہے، وہ تو نکرہ میں بھی نہیں ہے، نکرہ اسم کے اندر بھی نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نکرہ سیاق اس بات میں واقع ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا۔ نکرہ سیاق اس بات میں واقع ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا۔ انسان لم یقم، انسان سیاق نفی میں ہے یا سیاق اس بات میں ہے؟ سیاق اس بات میں، نفی تو بعد میں آ رہی ہے، تو کس چیز کا فائدہ دیا تھا؟ خصوص کا۔ کیا معنی تھا؟ تمام انسان کھڑے نہیں ہیں، اور اگر جب اس پر کلو آئے گا تو پھر وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا۔ کوئی بھی انسان کھڑا نہیں ہے، کوئی بھی انسان کھڑا نہیں، تو نکرہ جو ہے سیاق اس بات میں ہو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا۔ تو دیکھا خصوص کا فائدہ آیا مولانا، شمول کا فائدہ معلوم ہوا، اسم جو ہے وہ بھی عموم شمولی تو اس کے اندر بھی میں کہتا ہوں جانی رجلن کیا معنی ہے میرے پاس ایک آدمی آئے یا ساری دنیا کے آدمی آئے ایک آدمی آیا تو نکرہ آیا مولانا سیاق اس بات کے اندر آیا کس چیز کا فائدہ دیا خصوص کا فائدہ ہو گیا اور تو اگر عموم شمولی مراد ہے تو عموم شمولی تو پھر آپ نے کہا تھا فعل میں نہیں ہے اسم میں ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ اسم کے اندر بھی نہیں ہے عموم شمولی اور اگر عموم بدلی مراد ہے اور وہ اسم کے اندر ہے جاءنی رجلن اب اس رجلن کا اطلاق ہر ایک پہ ہو سکتا ہے کوئی بھی آدمی آیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی رجلن تو علی سبیل البدل عموم ہے اس کے اندر کہتے ہیں اگر عموم بدلی مراد ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کس کے اندر ہے اسم کے اندر ہے لیکن پھر وہ تو فعل کے اندر بھی ہے وہ کس کے اندر ہے فعل کے اندر بھی ہے مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن میرے پاس کون آیا زید آیا تو زید ہو سکتا تھا پیدل آیا ہو سکتا ہے کیسے آیا ہو سوار ہو کر تو چاہے پیدل آیا ہو چاہے سوار آیا ہو دونوں حالوں پر آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زیدن تو دیکھو دو افراد ہیں اور دونوں کو شامل ہے اور جب آپ نے کہا راکبن جاءنی زیدن راکبن تو اس نے عموم بدلی کے بجائے کیا پیدا کر دی تخصیص پیدا کر دی کہ کس حال میں آیا ہے سوار ہونے کی حالت میں آیا پیدل ہونے کی حالت میں بات سمجھ میں آئی اگر آپ عموم دو قسم پر ہے عموم شمولی اور عموم بدلی اگر آپ عموم شمولی مراد لیتے ہیں وہ تو اسم کے اندر بھی نہیں اور اگر عموم بدلی مراد لیتے ہیں وہ تو فعل کے اندر بھی ہے یہ تھا اشکال علامہ طفتازانی کا لیکن علماء نے رد کیا ہے اس بات کو علامہ طفتازانی کی اور جواب یہ دیا کہ مولانا اس فعل کی ذات میں عموم نہیں ہوتا اور اسم کی ذات میں کیا ہوتا ہے عموم ہوتا ہے آپ دیکھتے نہیں جاءنی رجلن آپ نے کہا تو اس میں عموم نہیں لیکن جب آپ نے کہا ما جاءنی رجلن اب نکرہ تحت النفی آ گیا اور نکرہ تحت النفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا تو وہی رجلن ہے لیکن اب اس کے اندر کیا آ گیا عموم آ گیا کیا آ گیا بھئی میں نے کہا جاءنی رجلن اس کے اندر کیا ہے خصوص اور جب میں نے کہا ما جاءنی رجلن تو نکرہ کس کے تحت آیا نفی کے تحت آیا اور نکرہ تحت نفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں کیا مانا اگر ایک بھی آدمی آیا ہو آپ کے پاس تو آپ کی بات غلط ہے آپ کی بات معلوم ہو اس نے عموم کا فائدہ دیا آپ کے پاس کوئی ایک بھی آدمی نہیں آیا تو دیکھا اس رجلن کے اندر احتمال موجود تھا کس چیز کا عموم کا اسی لئے تو نفی آئی تو فوراً اس نے عموم کا فائدہ دے دیا تو جاءنی رجلن کے اندر جو رجلن آیا یہ رجلن ہے نکرہ لیکن اس میں احتمال کس چیز کا موجود تھا تو نکرہ کے اندر عموم کا احتمال ہوتا ہے تو جب وہ تحت نفی آ جاتا ہے تو وہ عموم کا اظہار کر دیتا ہے اور اس میں عموم آ جاتا ہے جبکہ فعل جو ہے اس کی ذات کے اندر عموم نہیں ہوتا مولانا عموم نہیں ہوتا تو لہذا فعل مطلق ہوتا ہے اور وہ اس کے مقابلے میں مقید آتا ہے تو لہذا وہاں پر تقیید کو ذکر کیا اور اسم کے اندر عموم ہوتا ہے تو یہاں اسم کی بات تھی تو کس کو ذکر کر دیا تخصیص کو ذکر کر دیا وَأَمَّا تَرْكُهُ اَيْ تَرْكُ تَخْصِيصِ الْمُسْنَدِ بِالْإِضَافَتِ اور باقی ترک کرنا ہے کس چیز کو ترک کرنا ہے تخصیصِ اوپر جو بات ہوئی کبھی تخصیص کرتے ہیں اضافت سے اور کبھی تخصیص کس سے کرتے ہیں وصف کے ساتھ تو کہتے ہیں کبھی تخصیص مسند بالاضافت یعنی اضافت کے ساتھ بھی تخصیص نہیں کرتے اور وصف کے ساتھ بھی تخصیص نہیں کرتے ترک کرتے ہیں کیوں فظاہرن کہتے ہیں بس یہ ظاہر ہے مما سبقا اس سے جو گزر چکی بات ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا بھائی جہاں ذکر ہوا تھا اما تقییدہ کبھی کبھار فعل کو کیا کرتے ہیں مقید وہیں پر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھار تقیید ترک کرتے ہیں تقیید مسند کو مولانا اگلی عبارت دیکھیں کبھی ترک کرتے ہیں تقیید مسند کو یعنی مسند کو مقید نہیں کرتے کس وجہ سے نہیں کرتے لمانع من تربیت الفائدتی، وہاں پر کوئی مانع موجود ہوتا ہے کس چیز سے، تربیت فائدے کو بڑھانے سے کوئی چیز مانع ہوتی ہے، تو لہذا ہم بھی قید نہیں لاتے. تو جیسے وہاں قید نہیں لاتے، یہاں بھی کوئی مانع موجود ہو تو کس چیز کو ترک کر دیتے ہیں، تخصیص کو ترک کر دیتے ہیں. وہاں جو باتیں ذکر ہم نے کی تھی ترک تقیید میں، وہی باتیں یہاں بھی کہتے ہیں آپ مان لیں، شمار کر لیں بھائی. تو وہاں پر کیا ذکر ہوا تھا، کبھی قید نہیں ذکر کرتے. کیوں نہیں ذکر کرتے؟ کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو ذکر کہاں سے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ضربا زید، زید نے پٹائی کی، یہ پتہ ہی نہیں کس کی پٹائی کی، تو اب آپ ذکر نہیں کرتے. یہ اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ آپ مخاطب سے اس کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں بھی اسی طرح وہ تمام شمار کر. وَأَمَّا تَعْرِیفُهُ، اور باقی معرفہ لانا ہے مسند کو، فَلِفَادَتِ السَّامِعِ حُکْمًا. آپ نے پڑھا تھا ایک فائدت الخبر اور ایک لازم فائدت الخبر. فائدت الخبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ مخاطب کو فائدہ دیا جائے کس چیز کا، خبر کا، حکم کا. آپ کہتے ہیں مات زید، مخاطب کو پتا نہیں تھا، یہ خبر اس کو حاصل ہو گئی موت زید کی، تو اس کو کیا کہیں گے، فائدت الخبر. اور اگر اس کو پہلے سے بات پتا ہے زید کے مرنے کا، پھر آپ کہہ رہے ہیں مات زید، اب اس کو فائدت الخبر تو نہ ہوا لیکن یہ پتا چل گیا کہ آپ کو بھی موت زید کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، لازم فائدت الخبر، کیونکہ یہ فائدت الخبر کے ساتھ لازم ہوتا ہے. تو یہاں اب یہی بات بیان کریں گے کہ کبھی کبھار مسند کو معرفہ لایا جاتا ہے. کس لیے معرفہ لایا جاتا ہے؟ کہ آپ ایک امر معلوم کے ذریعے حکم لگا رہے ہیں کس پر، ایک اور امر معلوم. بھئی یہ بھی معرفہ تو یہ معلوم ہوگا، یہ بھی معرفہ تو یہ بھی معلوم ہوگا، کیونکہ نکرہ مجہول ہوتا ہے، معرفہ معلوم، تو یہ بھی معلوم، یہ بھی معلوم. تو آپ ایک معلوم چیز کا حکم لگا رہے ہیں، کس چیز پر؟ دوسری معلوم چیز پر حکم لگا رہے ہیں. اور یہ فائدہ کیا، یا تو کبھی دے گا فائدت الخبر اور کبھی لازم فائدت الخبر. بات سمجھ میں آئی؟ بھئی جب بھی کوئی خبر دیں گے آپ، وہ کیا دے گی، فائدت الخبر یا لازم فائدت الخبر. تو یہاں بھی ایک معرفہ پر دوسرے معرفہ کا حکم لگا رہے ہیں، تو یقیناً یہاں بھی کیا آئے گا، فائدت الخبر یا زید القائم، زید ہی کھڑا ہے. اگر آپ کو پتا نہیں تھا تو کیا ہوا، فائدت الخبر. اور اگر آپ کو پہلے سے پتا تھا تو پھر لازم فائدت. دیکھیے وَأَمَّا تَعْرِیفُهُ، اور باقی معرفہ لانا ہے مسند کو، فَلِفَادَتِ السَّامِعِ، تاکہ فائدہ دیا جائے سامع کو. کس چیز کا فائدہ؟ حکمن، ایک یہ ہے فائدہ حکم، یعنی فائدت الخبر. افادہ کس چیز کا ہو مولانا؟ حکم کا، یہ فائدت الخبر ہے. تو فائدت الخبر دینا چاہتے ہیں علی امر معلوم لہو، ایسے معاملے پر جو اس کو معلوم ہے. معلوم کس طرح ہے؟ بإحدى طرق التعریف، تعریف کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے. تعریف کے کیا طریقے ہیں مولانا؟ معرفہ کیسے کیسے لاتے ہیں، کبھی علم کی صورت میں، کبھی ضمیر کی صورت میں، کبھی اس میں اشارہ، کبھی اس میں موصول وغیرہ. تو اس کو ان میں سے ایک امر جو اس کو معلوم ہے تعریف کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے، اس کا حکم لگا، اس کا اس پر حکم کا فائدہ دینا چاہتے ہیں. کس کے ساتھ؟ آگے متن دیکھیے، بآخر مثلہ، ایک اور امر آخر مثلہ، ایک اور اس جیسے کے ساتھ. ایک اور اس جیسا کیا ہوگا؟ اس جیسا معرفہ، اس جیسا بھی وہ امر معلوم تھا تو اس پر آپ حکم لگا رہے ہیں، ایک اور اس جیسا، یعنی یہ بھی کیا ہوگا، امر معلوم ہوگا اور تعریف کے طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہوگا، معلوم ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے متن دیکھیے، او لازم حکم کذالک، اس کا عطف ہے، عطف علی حکم، کس پر عطف ہو رہا ہے، حکم. یا مقاسامے کو آپ فائدہ دیتے ہیں لازم حکم کا، یعنی لازم خبر کا، یعنی لازم فائدت الخبر دینا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کذالک، اسی طرح، اسی طرح کیا معنی؟ بھائی بآخر مثلہ کی طرح، بآخر اس پر، یعنی ایک امر معلوم کا لازم فائدت الخبر دینا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ؟ ایک اور امر معلوم کے ساتھ، ایک اور امر معلوم کے ساتھ، یعنی انہ یجب عند تعریف المسند تعریف المسند الیہ اذ لیس فی کلامہم مسند الیہ نکرۃ والمسند معرفۃ فی الجملۃ الخبریۃ. دیکھیے ماتن بات کیا کرنا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں مسند کو کبھی کیا لایا جاتا ہے، اما تعریف سے کیا بتلانا، بحث کس کی چل رہی ہے؟ مسند کی، اور مسند کو کبھی کیا لایا جاتا ہے؟ معرفہ لایا جاتا ہے. تو بات کرنی چاہیے صرف یہ کہ مسند ایک امر معلوم کا حکم آپ کس پر لگانا چاہتے ہیں، مسند الیہ پہ لگانا، یہ کہنا چاہیے تھا نا. معرفہ کون ہے؟ مسند، اور اس معلوم کا حکم آپ کس پر لگانا چاہتے ہیں؟ مسند الیہ کہنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کہا، ایک امر معلوم پر حکم لگانا چاہتے ہیں، کس چیز کا؟ امر معلوم کا. معلوم ہوا یہ بھی معرفہ ہوگا، یہ امر معلوم ہے، معرفہ ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ امر معلوم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو مصنف نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف اپنی عبارت کے ذریعے کہ مسند معرفہ لائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ حکم کس پہ لگے گا؟ معرفہ ہی پر لگے گا، نکرہ پر نہیں لگے. یہ مسند امر معلوم ہے، تو مسند الیہ بھی ہمیشہ کیا ہوگا؟ امر معلوم ہوگا، کیونکہ معرفہ کے ساتھ نکرہ پر حکم نہیں لگایا جا سکتا جملہ خبریہ کے اندر، جمہور کے نزدیک جملہ خبریہ کے اندر. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یعنی یجب عند تعریف المسند، یعنی واجب ہے مسند کو معرفہ کی تعریف کے وقت، کیا واجب ہے؟ تعریف المسند الیہ، کہ مسند الیہ بھی کیا ہو؟ معرفہ ہو. اذ لیس فی کلامی، اس لیے کہ عرب کے کلام میں نہیں ہے مسند الیہ، یہ لیس کا اسم ہے، نکرتن اس کی خبر ہے، اس لیے کہ نہیں ہے کلام عرب میں ایسا مسند الیہ جو نکرہ ہو. وحب المسند معرفتن، اور ایسا مسند نہیں ہے جو کیا ہو، کہ مسند الیہ نکرہ ہو اور مسند معرفہ ہو، یہ تو عکس کر دیا. اصل تو ہوتا ہے مسند الیہ معرفہ، اور مسند کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. فی الجملۃ الخبریہ، جملہ خبریہ کے اندر، جملہ انشائیہ کے اندر آ سکتا ہے، بنا بر قول کے امام سیبوے، علامہ ابن حاجب وغیرہ کے نزدیک بھائی، جیسے وہ کہتے ہیں من ابو کا، یہ استفہام ہے، اور استفہام میں خبر ہے یا انشاء ہے؟ انشاء ہے. اور اس کے اندر کہتے ہیں من مبتدا ہے، من استفہامیہ ہے، اور یہ نکرہ ہوتا ہے، اور ابو کا مضاف مضافلے مل کر اس کی خبر ہے. تو دیکھو من مبتدا نکرہ آیا، اور خبر کیا آئی؟ مسند الیہ کیا آیا؟ معرفہ آیا، معرفہ آیا. تو جملہ، یہ جملہ انشائیہ میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن باقی جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں من خبر مقدم ہے اور ابو کا کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے. اور اگر یہ قول لے لیے جائے پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں. بآخر مثلہ، حکم لگاتے ہیں ایک اور کا اس جیسے کا، اے حکمن علی امر معلوم، یعنی حکم کرتے ہیں ایک امر معلوم پر، بامر آخر ایک اور امر، ایک اور حکم، ایک امر معلوم پر حکم لگاتے ہیں، بی امرن آخر ایک اور امر کا، مثل ہی جو اس کے، بھئی کس چیز میں مثل ہوتا ہے؟ فی کون ہی معلومن للسامع، کہ وہ معلوم ہوتا ہے سامع کو، بی احدا طرق تعریفی، تعریف کے طریقوں میں سے ایک کے ساتھ، سوا ان برابر ہے. مولانا بتلا رہے ہیں یہاں سے بھئی، مسند الیہ جب، مسند کو جب بھی معرفہ لاؤ گے، مسند الیہ بھی ہمیشہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. اب یہ ضروری نہیں کہ یہ جیسا معرفہ ہے دوسرا بھی اس جیسا معرفہ ہو، اس پر الف لام کی وجہ سے یہ معرفہ ہے تو پہلا بھی الف لام کی وجہ سے معرفہ ہو، یہ نہیں. بلکہ چاہے پہلا اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو اور دوسرا کس کی وجہ سے ہو، الف لام کی وجہ سے ہو، یا جس صورت میں بھی ہو جائے، سوا ان یتحد الطریقانی، برابر ہے چاہے دونوں طریقے متحد ہوں. جیسے الراکب هو المنطلق، الراکب هو ال تو الراکب مبتدا المنطلق اس کے ہوا ضمیر فصل ہے درمیان میں. اب آپ بتلائیے مولانا دونوں کا تعریف کا طریقہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ جی دونوں میں تعریف کا طریقہ ایک ہی ہے مولانا, اس پر بھی الف لام اس پر بھی, اور یختلفانی یا دونوں طریقے مختلف ہوں, جیسے زید هو المنطلق تو زید مبتدا المنطلق اس کی خبر, تو زید کے اندر تعریف کون سی ہے؟ علمیت والی ہے, اور المنطلق کے اندر تو چاہے مختلف ہو بس ہونی تعریف چاہیے دونوں کے اندر بھائی, دونوں کے اندر. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ بھائی یہ سبق کے بعد دیں, سبق کیوں کیوں دیں؟ اور لازم حکم یا کس چیز کا لازم حکم کا فائدہ دینا چاہتے ہیں, یہ عطف ہے حکمان پر. بھائی حکمان یہ گزرا تھا نا پچھلے صفحے پر, فل افادت السامع حکمان, افادہ دینا چاہتے ہیں سامع کو کس چیز کا؟ خبر کا. او فل افادت السامع لازم حکم, یا کس چیز کا فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ لازم خبر لازم حکم کا. کذالک اسی طرح, اے علا کس طرح بھائی؟ اے علا امر معلوم, آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں ایک امر معلوم پر, بی آخر مثلہ ایک اور امر کے ساتھ جو اسی کے مثل ہو, وفی ھذا تنبیہ اس میں تنبیہ ہے اس بات پر. بھائی یہاں سے بتلانا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کو وہم آ سکتا ہے کہ بھئی جب مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ تو یہ بھی معلوم اور وہ بھی
معلوم,
جب اس کو زید کا بھی پتا ہے اور اس کو المنطلق کا بھی پتا ہے تو پھر اس کلام کا تو فائدہ پہلے سے حاصل ہے, کلام کا فائدہ پہلے سے ہی, تو پھر یہاں تو فائدہ تو الخبر ہے ہی نہیں. یہ بھی معلوم ہے اس کو, مبتدا بھی معلوم خبر بھی معلوم, تو ایک معلوم چیز کا حکم معلوم پہ لگا رہے ہیں تو یہاں تو فائدہ تو الخبر نہ رہا کیونکہ وہ تو اس کو پہلے سے ہی کہتے ہیں. نہیں بھائی یہ دونوں چاہے معلوم ہوں پھر بھی فائدہ تو الخبر ہے. کس طرح ہے فائدہ تو الخبر؟ بھائی اس کو یہ بھی پتا ہے ایک شخص ہے اس کا نام زید ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے ایک المنطلق ایک شخص ہے جو چلنے والا ہے, جو کیا ہے؟ چلا ہے, جو کیا ہے؟ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چلنے والا زید ہی ہے یا کوئی اور ہے. تو دیکھو فائدہ آیا یا نہیں آیا, یہ بھی معلوم زید بھی معلوم المنطلق چلنے والا بھی کہ کوئی چلا ہے اتنا اس کو پتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ چلنے والا زید ہی ہے یا تو المنطلق زید المنطلق فائدہ آیا یا نہیں آیا؟ بھائی فائدہ آیا کہ یہ انطلاق زید ہی کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے. وفی ھذا تنبیہ اور اس کے اندر تنبیہ ہے اس کے قول کے اندر جو ماتن نے ذکر کیا, علی ان کون المبتدا والخبر معلوم, یعنی کہ مبتدا اور خبر دونوں کا معلوم ہونا لا ینافی یہ منافی نہیں ہے افادت الکلام للسامع فائدتا مجھولتا کے فائدہ دے کلام کس کو فائدہ دے؟ سامع کو. کیا فائدہ دے؟ فائدہ ہے مجھول فائدہ دے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں پہلے سے معلوم ہے اس کو, کہتے ہیں نہیں پھر بھی مجھول فائدہ آئے گا. لأن العلم بنفس المبتدا والخبر اس لیے کہ جاننا نفس مبتدا کو اور نفس خبر کو, لا يستلزم العلم بانتساب احدهما الى الاخر یہ مستلزم نہیں ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ ان میں سے ایک منصوب ہے ایک کی نسبت ہو رہی ہے دوسرے کی طرف, اس کو زید کا بھی پتا ہے اس کو ایک چلنے والے کا بھی پتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چلنے والے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے, یعنی یہ چلنے والا کون ہے, ہو سکتا ہے یہ اس کو پتا نہ ہو. نحو زید اخوک وعمر المنطلق حال کونہ معرفا یہ مشکل مقام ہے بھائی. کل ایک شخص نے مولانا بڑا اچھا خواب سنایا بھائی, بڑا عمدہ خواب سنایا. خواب میں بس کہتے ہیں دیکھا کہ ہمارے مختصر کے سبق میں حضرت شیخ رحم اللہ تشریف لائے ہیں اور حضرت شیخ رحم اللہ تشریف لائیں, کھڑے ہیں مسکرا رہے ہیں بڑے خوش ہیں بہت زیادہ اور فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ مختصر ختم ہو جائے گی بھائی. اور تو شیخ رحم اللہ تشریف لائے ہیں اور پھر نظر کی کمرے کے اندر تو فرمایا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو میں نے غالباً ذکر کیا ایک یا وہ خواب دیکھنے والے نے ایک بڑی حسین عورت خوب بناؤ سنگھار کیا پیچھے بیٹھی ہے سبق میں کہ یہ ہے تو سبق ختم نہیں ہو سکتی کہ یہ ہے جب تک سبق ختم نہیں ہو. تو شیخ نے فرمایا نہیں بھائی ختم ہو جائے گا بھائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بھائی. اور میں نے کہا کہ یہ جب تک ہے تو کتاب ختم نہیں ہوگی. تو اس پر نظر ڈالی انہوں نے اور کہتے ہیں جیسے حضرت شیخ نے اس پر نظر ڈالی وہ عورت گری اور وہیں پر مر گئی بھائی. معلوم ہوا جو کوئی رکاوٹ یا کوئی جس قسم کی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے دور فرما دیں گے. اور حضرت شیخ کی بھی متوجہ ہیں ہمارے سبق کی طرف اور ان کی دعائیں بھی شامل حال ہیں بھائی. ہاں ایک بات کی کہتے ہیں ہاں بھائی یاد رکھنا ختم دعا سے ہوگی بھائی. ختم کس سے ہوگی؟ دعا سے ہوگی. تو آپ سب بھی دعا بھی کرتے رہیں بھائی خصوصاً کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو احسن طریقے سے کیا کر لیں ختم کر لیں اسی سال میں. اچھا تو مولانا ذکر ہو رہا تھا کہ مسند خبر کو کبھی معرفہ لایا جاتا ہے اور جیسے نحو زید اخوک و عمر المنطلق دو مثالیں دی مصنف نے. زید آپ کا بھائی ہے اور عمر ہی چلنے والا ہے. اب آپ بتائیے مولانا آپ نے پڑھا ہے الاسلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں مولانا. کون کون سی؟ الف لام عہد خارجی جس کے ذریعے اشارہ. یاد رکھو الف لام سے اشارہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنا. الف لام سے اشارہ ہوتا ہے کبھی کس کی طرف؟ فرد معین کی طرف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد خارجی. اسی طرح کبھی الف لام کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ یہ جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اصل بنیادی تقسیم جو کی تھی صاحب تلخیص نے وہ تو اسی طرح کی تھی کہ الاسلام دو قسم پر ہے یا عہدی ہوگا یا کیا ہوگا جنسی ہوگا. الاسلام جنسی ہوگا اور الاسلام جنسی کے لیے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ حقیقت معلومہ کی طرف. جنسے معلومہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. پھر اس الاسلام جنسی ہی کے ذریعے کبھی کبھار اشارہ کر دیا جاتا ہے حقیقت کی طرف فی ضمن جمیع الافراد کہ یہ حقیقت جب تمام افراد میں جس اعتبار سے پائی جائے یہ پھر کون سا بن گیا؟ الف لام استغراقی ہو گیا. اور کبھی اسی الف لام جنسی کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف فی ضمن فرد غیر معین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد ذہنی. جیسے ان یاکلہ ذئب قرآن میں آیا ہے بھائی اس سے کوئی معین بھیڑیا مراد ہے یا غیر معین؟ کوئی ایک فرد مراد ہے. تو یہ الف لام جنسی ہے یعنی حقیقت ذئب مراد ہے لیکن حقیقت من حیث ہی نہیں مراد بلکہ حقیقت فی ضمن فرد غیر معین مراد ہے. کسی غیر یعنی فرد غیر معین مراد ہے فرد. تو الف لام دو قسم پر عہد خارجی ہوا اور جنسی ہوا اور جنسی کی پھر آگے کتنی تقسیم کی؟ دو اور قسمیں بنا دیں. یا تو اگر جنس پر ہی دلالت کر رہا ہے تو جنسی, اگر جنس فی ضمن جمیع الافراد ہو تو استغراقی, اگر جنس فی ضمن فرد غیر معین ہو تو اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں. الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں. معلوم ہوا. اب یہاں سے اتنی بات پتہ چل گئی آپ کو المنطلق کے اندر الف لام آ رہا ہے مولانا اور حکم المنطلق کا کس پر لگا رہے ہیں؟ عمر پر لگا رہے ہیں. عمر پر. تو یہاں پر مولانا المنطلق سے سارے افراد مراد ہو سکتے ہیں؟ نہیں. المنطلق سے مولانا کوئی فرد غیر معین مراد ہو سکتا ہے؟ فرد غیر معین تو اس سے بھی نہیں. اس لیے کہ آپ نے پڑھا تھا الف لام عہد ذہنی جو ہوتا ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ نکرہ ہے. اور ہماری بات اس وقت چل رہی ہے معرفہ کی. مسند کو کیا لے کر آنا ہے؟ معرفہ. تو معلوم ہوا یہاں المنطلق سے الف لام عہد خارجی مراد ہو سکتا ہے یا الف لام جنسی مراد ہو سکتا ہے. الف لام جنسی مراد ہو سکتا ہے, یہ بات یاد رکھنا بھائی. ٹھیک ہے بھائی, یہ دو مراد ہو, اور یہ دونوں اصل ہیں یا ایک کوئی خلاف اصل ہے؟ الف لام میں دونوں اصل ہیں. الف لام کیا ہے؟ دونوں میں اصل ہے. کبھی الف لام عہد خارجی کے لیے ہے وہ بھی اصل ہے الف لام, اور جنس کے لیے ہے وہ بھی اصل ہے. یہ آپ نے متن میں پڑھا تھا. اسی طرح یاد رکھو اضافت بھی ہے. اضافت کبھی کبھار آتی ہے کس کے لیے؟ عہد خارجی کے لیے. کبھی کبھار اضافت آتی ہے جنس کے لیے, کبھی کبھار اضافت آتی ہے استغراق کے لیے, کبھی کبھار اضافت آتی ہے فرد غیر معین کے لیے, عہد ذہنی کے لیے. کبھی کبھار یہ چاروں قسمیں اضافت میں بھی جاری ہوں گی. مثال کے طور پر پہلی کیا قسم ہے؟ الف لام اضافت ہے عہد خارجی کے. غلام زیدین, غلام زیدین کے ذریعے ایک معین غلام مراد ہے مولانا زید کا, تو یہ کیا ہوا؟ فرد معین مراد ہوا. تو کون سا ہوا؟ اضافت سے کس چیز کا فائدہ دیا؟ عہد خارجی. یہ اضافت عہد خارجی کے لیے ہوئی. یا کبھی کبھار اضافت فائدہ دیتی ہے جنس کا, جیسے میں کہتا ہوں ماء البیر, کنویں کا پانی. تو یہاں کوئی خاص فرد مراد ہے؟ نہیں, جنس کا فائدہ, جنس سے ماء بیر مراد ہے یہاں پر. تو اضافت نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ جنس کا. کبھی اضافت استغراق کا فائدہ دیتی ہے, مثلا میں کہتا ہوں تلامذتی اولیاء اللہ, میرے تلامذہ کیا ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں سارے. تو دیکھو تلامذتی اضافت نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ استغراق کا فائدہ دیا. کس چیز کا؟ یا جیسے کافیہ میں آپ نے پڑھا ہے ضربی زیدن قائمن, میرے ضرب جو زید کے لیے ہے حاصل قائمن, وہ کس حال میں حاصل ہے؟ کہ میں کھڑا ہوں. تو میرے ضرب اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ استغراق کا, کہ ساری ضرب کس حالت میں ہے؟ کھڑے ہونے. اور کبھی کبھار اضافت آتی ہے فرد غیر معین کے لیے, جیسے میں کیا کہتا ہوں مثلا غلام الزیدین کہتا ہوں, وہی جو پہلے ذکر ہوا تھا. لیکن اب اس غلام الزیدین سے کوئی خاص معین غلام نہیں مراد لیتا, بلکہ زید کے 10-15 غلام ہیں, ان میں سے کوئی ایک غیر معین میں مراد لے لیتا ہوں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ عہد ذہنی. تو اضافت کی بھی کتنی چیزوں کے لیے آتی ہے بھائی؟ کبھی عہد خارجی کے لیے, خارج میں متعین غلام مراد ہو جیسے غلام الزیدین. کبھی کبھار یہ جنس کے لیے آئے گی جیسے ماء البیر. کبھی کس لیے آئے گی؟ استغراق کے لیے آئے گی. اور کبھی کس لیے آئے گی؟ عہد ذہنی کے لیے آئے گی. جیسے میں نے کہا غلام الزیدین, لیکن کوئی معین غلام نہیں مراد, بلکہ زید کے بہت سے غلام مراد ہیں, ان میں سے کوئی ایک فرد غیر معین میں کیا کر دیتا ہوں؟ میں کیا مراد لے لیتا ہوں بھائی. لیکن یاد رکھنا اضافت کے اندر اصل کیا ہے؟ عہد خارجی ہے. اضافت کے اندر اصل کیا ہے؟ عہد خارجی ہے. اور الف لام کے اندر آپ نے پڑھا تھا الف لام تعریف عہدی بھی اصل ہے اور الف لام تعریف جنسی بھی اصل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اور یہ بھی یاد رکھنا مولانا ابھی جو میں نے بات کی کہ الف لام عہد ذہنی معنی کے اعتبار سے کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے, یعنی معلوم نہیں ہوتا, معلوم نہیں ہوتا. جی اب دیکھیے زیدن اخو کا, زیدن مبتدا ایک امر معلوم ہے, اخو کا یہ بھی ایک امر معلوم ہے. آپ امر معلوم کا حکم کس پر لگا رہے ہیں؟ امر معلوم پر لگا رہے ہیں. عامرن یہ بھی امر معلوم ہے, ایک معلوم شخص ہے. اور المنطلق یہ بھی کیا ہے؟ امر معلوم ہے. تو امر معلوم کا حکم لگا رہے ہیں آپ کس پر؟ امر معلوم پر لگا رہے ہیں. یعنی آپ خبر دیں گے اس کے ذریعے, یاد رکھو, اب آپ زیدن اخو کا کے ذریعے خبر دیں گے ایسے شخص کو جو جانتا ہے ایک ایسی ذات کو جو متصف ہے کس چیز کے ساتھ؟ تسمیہ زید کے ساتھ، کہ اس کا نام کیا ہے، یعنی وہ ایک شخص مسمہ بھی زید کو جانتا ہے. غور سے توجہ سے، بھئی مشکل بات ہے یہ. ایک کیا جانتا ہے کس چیز کو؟ ایک شخص جو مسمہ، بھئی ہم نے کیا کہا، امر معلوم، یہ بھی مبتدا بھی امر معلوم، یہ بھی امر معلوم. اب کیسے امر معلوم ہے، میں اب تفصیل بتلا رہا ہوں آپ کو. ایک شخص ہے وہ جانتا ہے، مخاطب جانتا ہے کہ ایک شخص کیا ہے، موصوف ہے کس نام کے ساتھ، زید کے ساتھ، تسمیہ زید کے ساتھ. اور یہ بھی جانتا ہے اخو کا کہ اس کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی بھائی ہے. مثلا کبھی ملاقات نہیں ہوئی، بھائی کیا ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، بھائی بچپن میں جدا ہو گئے تو ملاقات نہیں. اب یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ذات ہے، اس کے لیے تسمیہ زید ثابت ہے. یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ذات ہے جو اس کے لیے اخوت ثابت ہے، ایسی اخوت جو منسوب ہے کس کی طرف، متکلم کی طرف یا مخاطب کی طرف. تو اب آپ نے کیا کہا، زیدن اخو کا، زیدن تو ایک امر معلوم کا حکم لگایا امر معلوم پر. یہ بھی اس کو معلوم تھا ایک زید ہے، جس کا ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے. یہ بھی معلوم تھا کہ ایک شخص ہے جو کیا ہے، میرا بھائی. لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ یہ شخص کون ہے میرا بھائی. تو آپ نے حکم لگا کر بتلا دیے کہ کون ہے، زید وہ آپ کا بھائی ہے. اسی طرح ایک شخص ہے وہ جانتا ہے، عمر المنطلق اوپر آئے بھائی، کہ عمر ایک شخص جو متصف ہے کس کے ساتھ، عمر کے نام کے ساتھ، اس کا نام عمر ہے. ذات عمر کو بھی وہ پہچانتا ہے، اور المنطلق کو بھی وہ پہچانتا ہے کہ ایک صفت کے ایک شخص ہے جس کے لیے انطلاق ثابت ہے، کوئی چلا ہے خارج کے اندر، کوئی چلا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چلنے والا کون ہے. تو آپ نے کہا عمرن المنطلق، عمر پر کس چیز کا حکم لگا دیا، چلنے کا حکم لگا دیا. یہ تو مولانا المنطلق ہم نے کون سا مراد لیا، خارج میں جو متعین تھا اس کو معلوم تھا کہ خارج میں کوئی شخص چلا ہے. جب خارج میں چلا ہے تو کون سا عہدی، کون سا ہوا بھائی، عہد خارجی، عہد خارجی کا فائدہ دیا اس الف لام نے. اور اگر عہد خارجی نہیں، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، جنس مراد لیتے ہیں، کہ جنس مراد لیتے ہیں، اتنا اس کو پتا ہے، اس کو ماہیت انطلاق معلوم ہے. کیا معلوم ہے، ماہیت منطلق اس کو معلوم ہے، ماہیت منطلق اس کو معلوم ہے. یعنی خارج میں کوئی منطلق ہے یہ نہیں معلوم مولانا، صرف ماہیت منطلق اس کو کیا ہے. تو آپ نے اس ماہیت منطلق کا حکم لگا دیا کس کے اوپر، زید پر. فرق دونوں میں کیا ہوا، یہ الف لام جنسی ہوا کیونکہ ماہیت معلوم ہے نا، اور پہلے میں کیا تھا، عہد خارجی معلوم. فرق یہ دونوں مثالوں میں کہ زید المنطلق، جبکہ آپ اس سے عہد خارجی مراد لیں تو معنی یہ کہ اس شخص کو زید کا بھی پتا ہے، اور اتنا بھی پتا ہے کہ خارج میں کوئی چلا. اور اگر آپ اس سے الف لام جنسی مراد لیں تو معنی یہ ہوگا اس شخص کو زید کا بھی پتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے ماہیت منطلق، اس کو ماہیت منطلق کا بھی پتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ماہیت منطلق زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا، ثابت کر کے بتلایا کہ یہ اس کے، جی جوڑ کر بتلایا کہ یہ اس کے لیے ثابت ہے. تو بات سمجھ میں آئی، المنطلق کے اندر دونوں احتمال آ گیا مولانا، تعریف عہدی کا بھی آ گیا اور تعریف جنسی کا بھی آ گیا. ظاہر دیکھیے مولانا، نحو زید اخوک و عمر المنطلق حال کونہ معرفا، اس حال میں کہ منطلق معرف ہے، معرفہ لایا گیا ہے، معرفہ بنایا گیا ہے، بے اعتبار تعریف العہد او الجنس، کس اعتبار سے بھائی، تعریف عہدی کے اعتبار سے یا تعریف، یہ مولانا حال کونہ معرفن کی عبارت علامہ طفتازانی نے اس لیے نکالی کہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بے اعتبار جار مجرور ہے اور جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوتا ہے اور یہاں پر اس کا متعلق محذوف ہے اور جو حال واقع ہو رہا ہے کس سے؟ المنطلق سے. کس سے؟ منطلق سے متعلق ہو رہا ہے. مولانا آپ نے پڑھا کہ کبھی کبھار مسند کو کیا لایا جاتا ہے؟ معرفہ لایا جاتا ہے فائدہ الحکم کے لیے یا لازم فائدہ الحکم کے لیے. تو زید اخوک و عامر المنطلق اس کی دو مثالیں ذکر کی مصنف نے بھائی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے الف لام چار قسم پر ہے اسی طرح اضافت بھی کس لیے آتی ہے؟ چار قسم پر آتی ہے. چار چیزوں کی تعریف فائدہ دیتی ہے تعریف کا چار قسم کی. اور یہاں پر المنطلق جو ہے اس کے اندر الف لام مہد خارجی مراد لے سکتے ہیں, یہ بھی درست ہے. الف لام جنسی بھی مراد لے سکتے ہیں, لیکن الف لام استغراقی مراد نہیں لے سکتے, کیونکہ حکم کس پر لگا رہے ہیں؟ عمر پر لگا رہے ہیں, اور عمر سارے افراد منطلق ہو یہ ممکن ہے نہیں. اور اسی طرح عہد ذہنی بھی مراد نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر معین ہے, غیر معلوم ہے, اور ہماری بات کس میں چل رہی ہے؟ امر معلوم کے اندر چل رہی ہے. اب یہاں پر حالک اور نہیں معرفن کے ذریعے کیا بتلایا علامہ طفتازانی نے کہ بےاعتباری جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ محذوف کے ساتھ متعلق ہے جو کہ حال واقع ہو رہا ہے. کس سے؟ منطلق سے حال واقع ہو رہا ہے. منطلق سے حال واقع ہو رہا ہے. کیوں بھائی منطلق سے حال بنایا؟ اخوکا سے حال نہیں بنایا اس کو. یعنی منطلق کے اندر تعریف عہدی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ خارج میں ایک منطلق معلوم ہے, اور اس سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ جنسی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ماہیت منطلق کیا ہے؟ معلوم ہے ماہیت منطلق. لیکن اخوکا کے اندر یہ مراد نہیں لے سکتے. کیوں نہیں مراد لے سکتے یہ دونوں؟ دیکھو اخو کا اضافت کتنی چیزوں کے لیے آتی ہے؟ چار چیزوں کے لیے. اور اصل کیا ہے ان کے اس میں؟ عہد خارجی ہے. باقی یہاں مراد نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ زید اخو کا, اخو کا سے اضافت تمام افراد زید کا فائدہ دے سکتی ہے. زید پر حکم لگا رہے ہیں. کس چیز کا؟ مخاطب کے بھائی ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. مخاطب کے تو یہاں ایک فرد پہ حکم لگا رہے ہیں, تو یہاں استغراق ہو سکتا ہے اخوکا کے اندر؟ یہاں اضافت استغراق کے لیے نہیں. اسی طرح یہاں اضافت حقیقت کے لیے بھی نہیں, کیونکہ زید حقیقت نہیں ہے, بلکہ زید کون ہے؟ فرد ہے. زید کون ہے؟ فرد ہے. تو اس پر حقیقت کا حکم بھی نہیں لگا سکتے. اور تیسری کیا چیز رہ گئی بھائی؟ فردی بھی مراد نہیں, عہد ذہنی بھی مراد نہیں لے سکتے, کیونکہ عہد ذہنی کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. وہ امر غیر معلوم ہے, اور حالانکہ یہ کیا ہے؟ آپ بات کس کی چل رہی ہے؟ امر کہ ایک امر معلوم کا حکم لگا رہے ہیں آپ دوسرے امر معلوم پر. اسی لیے انہوں نے اخوکا کے اندر یہ جو تعریف عہد اور تعریف جنس کا فائدہ ہے اس کو حال بنایا. کس سے؟ صرف منطلق. منطلق کے اندر یہ دو احتمال ہیں, اخوکا کے اندر یہ دونوں احتمال نہیں ہیں. اخوکا کے اندر دونوں احتمال نہیں. تو دیکھا زید اخوکا, ایک امر معلوم کا حکم لگایا دوسرے امر معلوم پر, کہ مخاطب کو یہ بھی معلوم ہے فلاں شخص مسمى بزید ہے, اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک اس کا کوئی بھائی ہے, لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ بھائی کون ہے. اسی طرح عامر, ایک شخص کو یہ بھی معلوم ہے کہ فلاں مسمى بالعمر ہے, اور اسی طرح اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ خارج میں کسی کے لیے انطلاق ثابت ہے. تو ایک امر معلوم کا حکم لگایا کس پر؟ یا مولانا المنطلق سے الف لام جنسی مراد لیں کہ اس کو عمر سے مراد وہی کہ ایک شخص مسمى کس کے ساتھ ہے؟ عمر کے ساتھ ہے, یہ بھی اس کو معلوم. اور اس کو ماہیت منطلق بھی معلوم. لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ ماہیت معلوم عمر کے لیے ثابت ہے یا ثابت
نہیں.
تو آپ نے کہا کہ یہ ماہیت منطلق کس کے لیے ثابت ہے؟ عمر کے لیے ثابت ہے. تو اسی لیے حال بنایا اس کو کس سے؟ تعریف احد. اور جنس کو کس سے حال بنایا؟ منطلق سے بنایا, اخو کا سبن نہیں بنایا. ظاہر لفظ الکتابی, ظاہر لفظ کتاب کیا بتلاتے ہیں مولانا؟ کون سا ظاہر لفظ کتاب بھائی؟ جو اوپر کہا نا بآخر مثلہ, دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے؟ اسی کے مثل, یعنی دوسرا بھی معلوم ہونا چاہیے. ایک معلوم چیز کا حکم لگانا ہے کس پر؟ تو پہلا معلوم ہے, دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے. تو لفظ کتاب, کتاب کا جو لفظ ہے بآخر مثلہ, یہ بتلا رہا ہے. کیا بتلا رہا ہے؟ کہ ان نحو زید اخوکا, کہ زید اخوکا انما یقال, کہا جائے گا لمن, اس شخص سے, یعرف, جو یہ جانتا ہے, ان لہ اخن, کہ اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی بھائی ہے, یہ جانتا ہے. ظاہر کتاب کیا بتلا رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی بھائی ہے, وہ یہ جانتا ہو, یہ جانتا ہو. بھائی ایک امر معلوم کا حکم لگانا ہے کس پر؟ تو امر معلوم یہی ہوگا نا کہ اس کو پتا ہو میرا کیا ہے, کوئی
بھائی.
اگر اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے میرا کوئی بھائی ہے, تو یہ امر معلوم ہو یا غیر معلوم ہوا؟ غیر معلوم ہوا. تو اخوکا سے اگر الف لام عہد ذہنی مراد لے لیں, وہ تو غیر معلوم ہے, اور غیر معلوم یہاں پر مراد نہیں لے سکتے, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ مسند بھی امر معلوم ہوگا. تو یہ زید اخوکا اسی شخص کو کہیں گے جس کو اتنا بھی پتا ہے, ایک شخص کا نام زید ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے میرا کوئی بھائی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ کون ہے. ہاں اس شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ فلاں شخص کا نام زید ہے, لیکن یہ پتا نہیں کہ میرا کوئی بھائی ہے, اس کو یہ کلام نہیں کہیں گے. یہ ظاہر کتاب یہ بتلا رہی ہے. لیکن کہتے ہیں جو مصنف ہے, انہی کی جو شرح ہے ایزاح کے نام سے, انہوں نے تلخیص کی خود بھی شرح لکھی ایزاح کے نام سے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ زید اخوکا ایسے شخص کو کہیں گے, چاہے وہ جانتا ہو کہ میرا بھائی ہے, چاہے وہ نہ جانتا ہو کہ میرا کوئی بھائی ہے یا بھائی نہیں ہے. تو یہ دونوں کے اندر مولانا تناقض آ گیا. ظاہر کتاب کیا بتلا رہی ہے؟ یہ کس شخص کو کہیں گے؟ جو جانتا ہو میرا بھائی ہے, یعنی امر معلوم اخو کا حکم امر معلوم ہونا ضروری. اور ایزاح کیا بتلا رہی ہے؟ کہ چاہے اس کو معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو. تو یہ اس کے خلاف ہوا, اس کے خلاف. یعنی ایزاح سے یہ ثابت ہوا کہ الف لام اخوکا کے اندر اضافت کو عہد خارجی کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور عہد ذہنی کے لیے بھی لے سکتے ہیں. مشکل بات ہے بھائی, مشکل بات. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی جی. دیکھو انہوں نے کہا ایک امر معلوم کا حکم لگانا ہے, کس پر لگانا ہے؟ دوسرے امر معلوم پر لگانا ہے. یہ بات, یہ ضابطہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے الف لام کی بھی چار قسمیں ہیں, اضافت کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں. الف لام میں سے چار قسموں میں سے دو مراد لے سکتے ہیں, کہ کون کون سے؟ جنسی. اور کون سا لے سکتے ہیں؟ عہد خارجی مراد لے سکتے ہیں, کیونکہ دونوں معلوم ہیں. عہد ذہنی مراد, کیونکہ وہ معلوم اور کہہ رہے ہیں امر معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح زید اخوکا کے اندر مولانا آپ کیا کریں گے؟ عہد خارجی مراد لے سکتے ہیں کہ اس کو پتا ہے خارج میں میرا کوئی, لیکن یہاں پر جنسی مراد نہیں لے سکتے, کیونکہ جنسی ہونے کی صورت میں اخوکا سے کیا مراد لینا پڑے گا؟ فرد غیر معین. اور فرد غیر معین معرفہ ہے معنی کے اعتبار سے یا نکرہ؟ نکرہ. اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یا غیر معلوم؟ تو آپ پھر تو غیر معلوم کا حکم لگا رہے ہیں. تو ظاہر کتاب بتلاتی ہے کہ اخوکا بھی معلوم ہونا چاہیے اور المنطلق بھی معلوم ہونا چاہیے. اور اس کی دو ہی صورتیں ہیں, کہ اخوکا کو صرف عہد خارجی کے لیے رکھو اور المنطلق کو عہد خارجی کے لیے بھی رکھ سکتے ہو, اور عہد اور الف لام تعریف جنسی کے لیے بھی رکھ سکتے ہو. یہ کتاب بتلا رہی ہے، لیکن جو انہوں نے شرح لکھی ایزاح اس کے اندر انہوں نے کہا کہ زید اخوکا اس شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں جس کو پتا ہو میرا کوئی بھائی ہے، اور اس شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں جس کو پتا ہی نہ ہو، کوئی پتا ہی نہ ہو. معلوم ہوا عہد ذہنی، اور عہد ذہنی بھی کیا ہے مولانا؟ وہی الف لام جنسی ہے نا. کیا ہے؟ الف لام جنسی ہے، لیکن جنس فی فرد غیر فی ضمن فرد غیر معین مراد ہوتی ہے، جنس فی ضمن فرد غیر معین. وظاہر لفظ الکتابی، اور کتاب کے ظاہری لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان نحو زید اخوکا، کہ زید اخوکا جیسے جو جملہ ہے، انما یقال وہ کہا جائے گا لمن اسی شخص کو، یعرفو کہ وہ جانتا ہے، ان لہو اخن کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے، فل مذکور فی الایزاح پس جبکہ ایزاح میں جو مذکور ہے، انہ کیا مذکور ہے، انہ یقال کہ یہ کہا جائے گا کلام لمن یعرف زیدن بعینہ کہ زید کو تو بعینہ ہی جانتا ہے، سواء یعرف لیکن برابر ہے جانتا ہو کہ ان لہ اخن او لم یعرف کہ اس کا کوئی بھائی ہے یا بھائی نہیں ہے. بھائی یہ تو تناقض آ گیا، بھائی یہ ظاہر کتاب اور ایزاح جو اس کی شرح انہوں نے لکھی تناقض آیا، مصنف ہی کی ہے تو اب دونوں میں تطبیق کریں گے. بھائی شارح کہتے ہیں وہ وجہ توفیقی، اور دونوں میں توفیق کی وجہ تطبیق کی صورت یہ ہے، ما ذکرہ بعض المحققین وہ جو ذکر کیا بعض محققین نے، نحات میں سے بعض نحویوں نے ذکر کیا ہے، کون علامہ رضی مراد ہیں بھائی جو شارح ہیں، کس کے؟ کافیہ کے بھی اور شافیہ کے بھی، ان اصل وضع تعریف الاضافتی على اعتبار الاحدی، یہاں علا بڑھاؤ مولانا، یہاں علا ہونا چاہیے نسخے کے اندر، باقی نسخوں میں موجود ہے. بعض محققین نحات کہتے ہیں کہ اصل وضع تعریف اضافت اصل میں کس لیے وضع ہے؟ اعتبار عہد خارجی کے لیے. میں نے کیا بتلایا تھا تعریف کی کتنے اضافت کتنی چیزوں کے لیے ہے، ان میں سے اصل کون سا ہے؟ عہد خارجی. یہی بات کر رہے ہیں کہ اصل وضع تعریف اضافت جو ہے وہ اعتبار عہد خارجی کے لیے، یعنی عہد خارجی اعتبار سے ہے. وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو لم يبق فرق تو فرق، ورنہ فرق باقی نہیں رہے گا، کس کے درمیان؟ بین غلام زیدن و غلام لزیدن، بھائی غلام زیدن اور غلام لزیدن میں ورنہ فرق نہیں رہے گا. دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الف لام اضافت کے اندر تعریف عہدی بھی اصل اور تعریف جنسی بھی اصل ہے، تو اس صورت کے اندر غلام زیدن سے کیا مراد لیں گے مولانا؟ فرد غیر معین. کیا لیں گے بھائی؟ غلام الزیدین. میں نے آپ کو بتایا تھا اگر خارج میں کوئی متعین غلام مراد ہے تو یہ کیا ہے؟ تعریف ہے. اس کے اندر کون سی؟ عہد خارجی والی. اور اگر اس سے مراد تعریف جنسی مراد نے، تو تعریف جنسی کی صورت میں یہاں حقیقت مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہوگی؟ استغراق بھی مراد نہیں، پھر کیا مراد ہوگی؟ فرد غیر معین ہی مراد ہوگا. فرد تو اب اگر ہم اس کو مان لیں کہ غلام زیدین کس کے لیے ہے؟ تعریف جنسی کے لیے ہے، اور تعریف جنسی میں اس سے یہاں کون سی صورت آ جائے گی؟ عہد ذہنی آ جائے گی، اور عہد ذہنی میں کیا مراد ہوتا ہے؟ فرد غیر معین ہوتا ہے. تو مولانا غلام زیدین سے بھی فرد غیر معین مراد ہے، اور غلام لزیدین اس سے بھی فرد غیر معین مراد ہے. دیکھو ایک میں اضافت ہے ایک میں اضافت نہیں ہے، دونوں میں حالانکہ فرق ہے، لیکن اگر ہم مان لیں کہ دونوں کے اندر اضافت جو ہے تعریف عہدی کے لیے بھی ہے جنسی کے لیے بھی ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہ رہے گا. فلم یکن احدہما معرفتن والآخر نکرتن، تو دونوں میں سے ایک معرفہ نہیں رہے گا اور دوسرا نکرہ نہیں رہے گا. غلام زیدین غلام لزیدین کی طرح ہو گیا، اور غلام لزیدین غلام زیدین کی طرح ہو گیا، معرفہ نکرہ کی طرح ہو گیا، اور نکرہ کس کی طرح ہو گیا؟ معرفہ کی طرح فرق کی دونوں میں رہا، دونوں ایک جیسی چیز بن گئے بھائی، کیونکہ غلام زیدین سے بھی فرد غیر معین مراد اور غلام لزیدین سے بھی فرد غیر معین مراد، کیونکہ یہاں تو اضافت ہے ہی نہیں، ظاہری بات ہے بھائی فرد غیر معین ہے، کوئی غلام جو زید کے لیے ہو تو فرق نہ رہا مولانا معنی کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے تو فرق ہے، غلام زیدین کیا ہے معرفہ لیکن عہد ذہنی ہے، تو لفظوں میں معرفہ ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے عہد ذہنی کیا ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے، تو معنی کے اعتبار لم یبق فرق من حیث المعنی، تو محقق علامہ رضی شیخ رضی فرما رہے ہیں کہ اصل تعریف وضع جو ہے تعریف اضافت کی وہ عہدی کے اعتبار سے ہے، ورنہ فرق نہیں رہے گا غلام زیدین میں اور غلام لزیدین میں، تو ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ نہ رہے گا، لیکن کثیر ما یقال لیکن بسا اوقات کہا جاتا ہے جاءنی غلام زیدین، ایک شخص کہہ دیتا ہے جاءنی غلام زیدین من غیر اشارت الی معین، لیکن اس کا اشارہ کسی معین کی طرف نہیں ہوتا، بھئی میرے پاس زید کا کوئی غلام آیا تھا کل معرف باللامی، جیسے کہ معرف باللام کے اندر ہوتا ہے کبھی وضع تو اس کو کس کے لیے کیا ہے عہد خارجی کے لیے، لیکن کبھی کبھار اس سے فرد غیر معین بھی مراد لے لیا جاتا ہے، تو جیسے غلام لزیدین اس سے فرد معین مراد ہے لیکن کبھی کبھی فرد غیر معین بھی مراد لے لیتے ہیں، تو اصل وضع اضافت کس لیے ہے عہدے، اور کبھی کبھار کس لیے لے لیتے ہیں عہد ذہنی کے لیے بھی لے لیتے ہیں، جیسے معرف باللام میں اصل وضع کیا ہے عہد خارجی کے لیے، لیکن کبھی کبھار خلاف اصل وضع کیا لے لیتے ہیں عہد ذہنی، اس پر اشکال ہوا کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ عہد ذہنی الف لام کے اندر اصل ہی ہے کیونکہ وہ بھی جنسی ہے، کیا ہے اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کل معرف کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اضافت کے اندر الف لام عہد ذہنی اصل نہیں، اسی طرح معرف باللام کے اندر بھی عہد ذہنی اصل، تو جواب یہ مولانا کہ وہ کلام کس اعتبار سے تھا صاحب تلخیص کے اعتبار سے تھا، اور یہ جو کلام ہو رہا ہے کہ محقق رضی کی اعتبار سے ہو رہا ہے ان کی تحقیق کے مطابق، اور کبھی کبھار غیر معین کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے کل معرب باللام، جیسے معرب باللام ہے مولانا جیسے یأکلہ الذئب، وہ کسی معین بھیڑیے کی طرف اشارہ ہے یا غیر معین، غیر، وہ ہوا خلاف وضع الاضافتی، اور یہ جو غیر معین کی طرف اشارہ ہوا غلام زیدین کے ذریعے یہ خلاف ہے وضع اضافت کے، فما فی الکتاب، پس یہ جو کتاب کے اندر ہے ناظر الی اصل الوضع، یہ کس کی طرف دیکھتے ہوئے ہے اصل وضع کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، وما فی الازاح، اور ازاح کے اندر مصنف نے جو بات کی الی خلاف ہی، وہ خلاف اصل وضع کے اعتبار سے کی، وعکسہما، اور ان دونوں کا عکس بھی، ای نحو عکسہما عکس المثالین المذکورین، اور یعنی ان دونوں مثالوں کا عکس کر لیں بھائی، وہ ہوا اخوک زید، بھائی مبتدا کو خبر بنا دیں، خبر کو مبتدا، اخوک زید والمنطلق عمر، آپ کا بھائی زید ہے اور چلنے والا عمر ہے، یہ بھی اسی کی مثالیں ہیں، والضابطہ، تو ضابطہ کیا ہے تقدیم کے اندر بھائی، یہاں سے علامہ طفتازانی آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو کیا دونوں میں سے جس کو مرضی چاہیں مبتدا بنا دیں، جس کو مرضی چاہیں خبر بنا دیں، یا کوئی ضابطہ بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں ضابطہ ہے اس کے اندر بھائی، جس کو مرضی چاہیں مبتدا بنا دیں، جس کو مرضی چاہیں خبر بنا دیں، ایسا نہیں، ضابطہ یہ ہے مولانا کہ ایک چیز کی دو صفتیں معلوم ہیں، ایک چیز کی دو صفتیں معلوم ہیں، چاہے معلوم بالفعل ہوں چاہے ان میں صلاحیت ہو معلوم ہونے کی، یہ بات یاد رکھنا، ایک چیز کی دو صفتیں ہیں اور سامع ایک کو جانتا ہے، یعنی دو صفتیں معلوم ہیں، ایک صفت کو جانتا ہے یا اس صفت میں جانے کی معلوم ہونے کی صلاحیت ہے، ایک ذات ہے اس ذات کی دو صفات ہیں مولانا، ایک صفت یہ کہ وہ مسمی بالزید ہے، وہ مسمی بالزید یہ ایک صفت ہے، ایک صفت المنطلق ہے، وہ کیا ہے؟ چلنے والا ہے۔ تو مخاطب کو ان میں سے جو صفت معلوم ہو کہ اس کے ساتھ یہ متصف ہے، یا معلوم تو نہیں لیکن اس میں صلاحیت ہے کہ یہ معلوم ہو، یہ اس کی شان یہ ہے کہ یہ معلوم ہونی چاہیے، یہ کیا ہونی چاہیے، اس کو بنا دیں گے مبتدا، اور دوسری جس کو وہ طلب کر رہا ہے کہ بتاؤ اس کے ساتھ بھی یہ متصف ہے یا متصف نہیں ہے، اس کو کیا بنا دیں گے، خبر بنا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بات ہے پیچیدہ لیکن توجہ کرو، پھر توجہ کرو۔ ایک ذات ہے، اس کی دو صفات ہیں، یہ بھی معلوم ہے یہ بھی معلوم ہے، ایک کو مبتدا بنانا ہے ایک کو خبر بنانا ہے، کس کو مبتدا بنائیں کس کو خبر بنائیں، دونوں معرفہ ہیں، معلوم ہیں دونوں۔ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک ایسی ہوگی جو سامع کو معلوم ہوگی اور دوسری کا وہ تقاضا کر رہا ہوگا، تو جو معلوم ہے اس کو بناؤ کیا، مبتدا، اور دوسری کے ساتھ یہ متصف ہے یا متصف نہیں اس کا تقاضا کر رہا ہے اس کو کیا بنا دو، خبر بنا دو۔ اگر اس کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کو خبر بنا دو، اگر اس کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کو خبر بنا، اگر یہ معلوم ہے اس کو تو اس کو مبتدا بنا دو، اگر یہ معلوم ہے تو اس کو مبتدا۔ وَالضَّابِطَةُ فِي التَّقْدِيمِ، اور ضابطہ تقدیم کے اندر یہ ہے مولانا، انہو اذا کان لشیء صفتانی، کہ جب ایک چیز کے لیے دو صفتیں ہوں، من صفات تعریفی، کس کون سی صفات میں سے، تعریف کے صفات میں سے جو معلوم صفات ہیں، وعرف السامع اتصافہ باحداہما دون الاخرى، اور جانتا ہے سامع اس کی ذات کے متصف ہونے کو ایک کے ساتھ، یہ ذات کیا ہے، متصف ہے، فلاں صفت کے ساتھ متصف ہے، وہ جانتا ہے، یا یہ ایسی صفت ہے کہ اس کو معلوم ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، یعنی بالفعل ہو یا بالقوا، بالفعل جانتا ہے یا بالقوا جانتا ہے، دون الاخرى، دوسری کو نہیں جانتا کہ یہ متصف ہے، فأيهما كانا، پس دونوں اس وصفوں میں سے جو بھی ایسا تھا، جو بھی پایا گیا، بحیث اس حیثیت سے، یعرف السامع، کہ جانتا ہے سامع، اتصاف الذات بھی، کہ یہ ذات متصف ہے اس کے ساتھ، دو معلوم چیزوں میں سے مخاطب کیا کر جانتا ہے کہ یہ ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہے، دون الاخرى، نہ کہ، اچھا نیچے آ، جانتا ہے کہ ذات متصف ہے اس کے ساتھ، وہ ہوا قد طالبی، اور وہ کس کی طرح ہے، طلب کرنے والے کی طرح ہے، بحسب زعمی کا، آپ کے گمان میں، کہ ان تحکم علیہ بالآخر، کہ آپ اس پہلی پر حکم لگا دیں، کس کا، یعنی دوسری کا، آپ کے خیال میں وہ تقاضا کر رہا ہے، یجب ان تقدم اللفظ الدال علیہ، تو آپ واجب ہے کہ مقدم کر دیں اس لفظ کو جو دلالت کر رہا ہے اس صفت پر جو اس کو معلوم ہے، وتجعلہ مبتدا، اور اس کو آپ کیا بنا دیں، وایہما کان بحیث، اور دونوں میں سے اور وصفوں میں سے جو ایسا ہے اس حیثیت سے ہے کہ یجہل اتصاف الذات بہ، کہ مخاطب جاہل ہے کہ یہ ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہے، وہ ہوا قد طالبی، اور وہ اس صفت کے ساتھ، بھئی یہ دیکھو، یہ شخص ہے، اس ذات ہے، اس کے دو صفات ہیں، ایک عمر ہونا، یہ مسمى بالعمر ہے، اور ایک کیا ہے، یہ المنطلق ہے، تو اس مخاطب اتنا جانتا ہے کہ یہ شخص مسمى بالزید ہے، اور تقاضا کر رہا ہے کہ یہ المنطلق کی صفت بھی اس کے لیے ثابت ہے یا ثابت، تو جو معلوم ہے اس کو مبتدا بنا دو، اور جس کا تقاضا کر رہا ہے اس کو کیا بنا دو، خبر بنا دو، تو جو دوسری ہے اس کے متصف ہونے سے وہ جاہل ہے کہ یہ ذات اس کے ساتھ متصف ہے یا متصف، یہی معنی ہے، وایہما کان بحیث، اور جو صفت پائی جائے اس حیثیت سے کہ یجھل اتصاف الذات بہ، کہ سامع ذات کے اس صفت ذات کے متصف ہونے سے جاہل ہے اس صفت کے ساتھ، وہو قد طالب بحسب زامی کا، اور وہ طالب کی طرح ہے آپ کے گمان میں، کس چیز کا طالب ہے؟ کہ ان تحکم بثبوت ہی لذاتی او انتفائی ہی، کہ آپ حکم لگائیں کہ یہ اس ذات کے لیے ثابت ہے یا اس ذات سے منتفی ہے. یجب واجب ہے کہ آپ مؤخر کریں اس لفظ کو جو دلالت کر رہا ہے اس پر، وتجعلہ خبرا، اور اس کو کیا بنا دیں؟ فَإِذَا عَرَفَ السَّامِعُ، اب دیکھیے مثال سے بات سمجھ آئے گی. فَإِذَا عَرَفَ السَّامِعُ زَيْدًا بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ، پس جب جانتا ہے سامع زید کو اس کی ذات کے اعتبار سے اور اس کے اسم کے اعتبار سے، وَلَا يَعْرِفُ اتِّصَافَهُ بِأَنَّهُ أَخُوهُ، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ متصف ہے کس کے ساتھ؟ اس کا بھائی ہونے کے ساتھ. وَأَرَدْتَ، اور آپ چاہتے ہیں، اَن تُعَرِّفَهُ ذَلِكَ، کہ آپ اس کی پہچان کروا دیں. قلتا، تو آپ کہیں گے زیدن اخوکا، تو اخوکا کی آپ نے اس کو کیا کروا دی؟ پہچان کروا دی. اور اگر اس کا برعکس ہو، وَإِذَا عَرَفَ أَخَلَّهُ، اور اگر مخاطب جانتا ہے کہ میرا بھائی ہے، وَلَا يَعْرِفُهُ عَلَى التَّعْيِينِ، لیکن اس کو تعین نہیں کہ میرا بھائی کون ہے. وَأَرَدْتَ أَن تُعَيِّنَهُ، اور آپ کا ارادہ کیا ہے کہ آپ اس کی تعین کر دیں؟ عِنْدَهُ. قُلْتَ، تو آپ کیا کہیں گے؟ اخوکا، آپ کا بھائی کون ہے؟ زید ہے. وَلَا يَصِحُ زَيْدٌ أَخُوكَ، اور اس صورت میں پھر زیدن اخو کا کہنا صحیح، کیونکہ وہ ذات کے بھائی ہونے کے ساتھ متصف ہونے کو جانتا ہے لیکن اس کی تعین اس کو نہیں. وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِنَا، کہتے ہیں اور زیادہ وضاحت ہوگی اس کی ہماری اس مثال کے اندر. رَأَيْتُ أُسُودًا غَابُهَا الرِّمَاحُ، میں نے دیکھے ایسے شیر کہ ان کے جنگل نیزے ہیں، ان کے جنگل غاب جمع ہے غابتن کی، جنگل کو کہتے ہیں، شیر کا مسکن اور ٹھکانہ جو ہے. اسود جمع ہے اسد کی، اسود جمع ہے اسد کی. اب دیکھیے جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ جملہ یاد رکھو ہمیشہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے جملہ ہمیشہ کس کی صفت بنے گا؟ نکرہ کی صفت بنے گا، معرفہ کی صفت نہیں بنے گا. تو یہ دیکھو، غابہا مبتدا ہے، الرماح خبر ہے، مبتدا خبر مل کر پورا جملہ اسمیہ ہوا، اور پھر یہ صفت ہوئی کس کی؟ اسودن کی، جو نکرہ ہے. اب دیکھیے، آپ نے کہا میں نے دیکھے ایسے شیر، جب شیر کا ذکر آیا تو آپ کو نیزے معلوم ہوئے یا جنگل کا علم ہوا؟ آپ کو جنگل کا علم ہوا. تو غابہا یہ مبتدا آپ نے بنایا، اس میں صلاحیت تھی، اس کو یا تو سامع جانتا ہے یا یہ ایسا وصف ہے جو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے اسد کا ذکر ہو چکا، جب ہو چکا تو غابہا کا وصف معلوم ہونا چاہیے، تو اس کو ہم نے مبتدا بنا دیا، اور الرماح جو ہے اس کو کیا بنا دیا؟ خبر، کیونکہ وہ مجہول تھا، شیروں کی وجہ ذکر سے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. وَلَا يَصِحُ، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، رماح حل غابو، ان کے نیزے کیا ہیں؟ جنگل ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ مشکل بحث ہے، تکرار کریں، اگر نہ آئی ہو پھر انشاءاللہ کل اور اچھے مختصر طریقے سے کر لیں گے اس کو. وَالثَّانِي یعنی اعتبار تعریف الجنس قد یفید قصر، اب آسان بحث ہے بھائی، اب تو توجہ سے بیٹھو. الثانی دوسری، جی وَالثَّانِي، ثانی سے کون مراد ہے بھائی؟ دو تعریفیں ذکر ہوئیں، تعریف احدی اور تعریف جنسی ذکر ہوئیں، تو ثانی جو ہے یعنی تعریف جنسی کا اعتبار، قد یفید قصر الجنسی، وہ کبھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ قصر جنس کا فائدہ. تو تو مولانا یاد رکھو دو تعریفیں ذکر ہوئیں، آپ نے پڑھا کہ مبتدا کی خبر کیا معرب باللام لائیں گے، اور وہ معرب باللام یا تو کس لیے ہوگا؟ تعریف احدی کے لیے، تعریف جنسی کے لیے. یہ تعریف جنسی کبھی کبھار قصر کا فائدہ دے گی، کبھی یعنی تخصیص کا فائدہ دے گی، ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دے گی، بند کر، اور ثانی دے گی اول نہیں. وجہ اس لیے کہ قصر وہاں آتا ہے جہاں عموم ہو، اور عموم جنس کے اندر ہے یا عاد خارجی کے اندر ہے؟ الف جنسی کے اندر ہے، یہ معنی ہے. تو تحقیق کبھی فائدہ دے گی قصر الجنس علی شیء، کسی چیز پر، یعنی ایک جنس بند ہو جائے گی کسی چیز پر تحقیقا. یا تو یہ قصر کیا ہوگا مولانا؟ حقیقی ہوگا، یا قصر مبالغتن ہوگا حقیقی، جیسے آپ کہتے ہیں زید الامیر، زید ہی امیر ہے. اذا لم یکن امیر سواہ، جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور امیر، جب اس کے علاوہ کوئی اور امیر ہے ہی نہیں، تو آپ نے جن سے امارت کو بند کر دیا، کس کے اندر؟ زید ہی امیر ہے اور کوئی بھی امیر نہیں. اور مبالغتن لکمال فیہ، یا بطور مبالغے کے آپ قصر کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ لکمال فیہ، اے لکمال ذالک الشیء فی ذالک الجنس، اس لیے کہ وہ شے بڑی کامل ہے اس جنس کے اندر. اور بالعکس، یا وہ جنس بڑی کامل ہے اس شے کے اندر، جیسے عمر الشجاع، عمر ہی بہادر ہے، عمر ہی. اب بہادر اور دنیا میں ہیں یا اور نہیں ہے بھائی؟ اور بھی بہادر ہیں، لیکن آپ نے الشجاع کے ذریعے قصر کر دیا، اور یہ قصر حقیقی نہیں بلکہ مبالغے کے طور پر کیا. اور مبالغے کے طور پر کیوں کیا؟ کیونکہ عمر کے اندر شجاعت اتنی کامل ہے، اتنی کامل ہے کہ گویا اس کے مقابلے میں دوسروں میں گویا کہ شجاعت ہے ہی نہیں. اے الکامل فی شجاعت، یعنی کامل ہے شجاعت کے اندر. کانہ لا اعتداد بی شجاعت غیرہ، گویا کہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے غیر کی شجاعت کا. لقصورہا عن رتبت الکمال، بوجہ اس شجاعت کے کم ہونے کے رتبہ کمال، یعنی غیروں میں جو شجاعت ہے وہ رتبہ کمال سے کیا ہے؟ وہ کامل نہیں ہے، تو وہ ہے ہی نہیں. وکذا اذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدا، یہ تو اس وقت تھا مولانا، آپ نے معرف باللام کو کیا بنایا؟ خبر بنایا، اور خبر کی وجہ سے کیا آئی؟ قصر آیا، تخصیص آئی. شجاعت کس کے اندر بند ہو گئی؟ مبتدا کے اندر بند ہو گئی. اور زید الامیر، امارت کس کے اندر بند ہو گئی؟ تو آپ نے معرف باللام نے تخصیص اور قصر کا فائدہ دیا، لیکن آپ نے معرف باللام کو کیا بنایا؟ خبر. الامیر کو کیا بنایا؟ خبر. الشجاع کو کیا بنایا؟ اس کا اگر حق کر دیں، اس کو مبتدا بنا دیں، کہتے ہیں پھر بھی تخصیص کا فائدہ دے گی. وکذا اذا جعل المعرف باللام الجنس مبتدا، اسی طرح اگر معرف باللام الجنس کو مبتدا بنا دیا جائے، جیسے الامیر زید والشجاع عمر، پھر بھی اسی طرح رہے گا. ولا تفاوت بینہما، اور ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ولا تفاوت بینہما، ان دونوں مثالوں کے اندر جو ابھی ذکر ہوئی، وبین ما تقدم، اور وہ جو پہلے ذکر ہوئی تھی متن کے اندر، کوئی فرق نہیں ہے. کس چیز میں فرق نہیں ہے؟ فی افادت قصر الامارت علی زید، کہ امارت کیا ہے؟ امارت کیا ہے مولانا؟ بند ہے زید میں. اور شجاعت کس میں بند ہے؟ عمر میں بند ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. والحاصل، حاصل یہ مولانا، حاصل کیا؟ کہ آپ چاہیں معرب باللام کو خبر بنا دیں، آپ چاہیں معرب باللام کو کیا بنا دیں؟ مبتدا بنا دیں. دونوں صورتوں میں جنس بند ہو جائے گی دوسرے کے اندر. اگر آپ معرب باللام کو کیا بنائیں؟ خبر، تو یہ جنس شجاعت بند ہو گئی کس کے اندر؟ مبتدا کے اندر. اور اگر آپ الشجاع کو مبتدا بنائیں، تو پھر جن سے شجاعت بند ہو گئی کس کے اندر؟ خبر کے اندر. والحاصل ان المعرف بلام الجنس، معرف بلام الجنس ان جعل مبتدا، اگر اس کو کیا بنا دیا جائے؟ مبتدا بنا دیا جائے. فهو مقصور علی الخبر، تو وہ بند ہوگا کس کے اندر؟ بھائی بند جنس نے ہونا ہے نا، تو جنس خبر ہے تو کس میں بند ہوگی؟ مبتدا میں. اور اگر جنس مبتدا ہے تو کس میں بند ہوگی؟ خبر میں بند ہوگی. وہ مقصور علی الخبر، تو وہ بند ہوگی خبر میں. سواء کان الخبر معرفتن او نکرتن، چاہے خبر معرفہ ہو چاہے خبر کیا ہو؟ نکرہ ہو. دونوں صورتوں میں آپ نے جی. وان جعل خبرا، اور اگر کیا بنا دیں؟ اس کو خبر بنا دیں معرف باللام کو، فهو مقصور علی المبتدا، تو قصر کس پہ آئے گا؟ مبتدا میں آئے گا، اور وہ بند ہوگا مبتدا کے اندر مولانا. هذا هو المرام، والله اعلم.